أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن صوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكه ما زوى لي منها رواه مسلم ايضا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. اس مرتبہ خود مجھے احساس ہو رہا ہے اس مسجد میں میری آمد خاصے طویل وقفے کے بعد ہو رہی ہے، اس لیے کہ کچھ عرصے سے اب میں ایک ماہ ہی کی حتی الامکان پابندی کر رہا ہوں کہ ہر مہینے میں ایک جمعہ ضرور یہاں ہو جائے، لیکن پچھلے مہینے کا جو پہلا جمعہ تھا وہ رمضان مبارک میں تھا، اس لیے میری یہاں سے غیر حاضری ہو گئی، تو گویا کہ دو ماہ کے بعد اب یہاں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ویسے یہاں سے میری غیر حاضری اللہ کا شکر ہے کہ میرے کسی ذاتی سبب سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسی مشن کی وجہ سے ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقت دیا. ظاہر ہے وہ مشن کسی ایک مسجد سے وابستہ نہیں ہے. جب سے ہمارے اس کام میں توسیع ہو رہی ہے تقاضے خود بخود پیدا ہو رہے ہیں. قرآن اکیڈمی وجود میں آئی تو خیال ہوا کہ ایک جمعہ وہاں ضرور ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر یہ کہ کراچی میں بھی قرآن اکیڈمی وجود میں آ گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو محسوس ہوا اہمیت کے اعتبار سے جو کراچی کی ہے ضروری ہے کہ ہر مہینے میری وہاں ایک جمعے میں شمولیت. پھر ہم نے کوئی چھ سات ماہ قبل جو رابطہ عوام کے لیے تحریک خلافت شروع کی، چونکہ یہ سردیوں کے مہینے تھے اور ان میں رات کے وقت جلسے مناسب نہیں تھے اور دن کے وقت ظاہر بات ہے کہ جمعہ ہی کا دن ہے اور جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی ملحق ہو کر ہم جلسے منعقد کر سکے، تو میں اپنی پابندی جو ہے قرآن اکیڈمی کے اجتماع کی بھی جمعہ کی بھی نہیں نبھا سکا اس عرصے کے دوران، بلکہ پچھلے جمعے میں میں جب تقریر کر رہا تھا ملتان میں، اس لیے کہ یہ رمضان مبارک میرا پورا ملتان میں گزرا ہے، وہاں میں جو احساس ہوا کہ اب بہت عرصے سے مسلسل چار جمعے کسی ایک شہر میں تو صرف اب رمضان مبارک ہی میں رہ گئے، اس لیے کہ دورہ ترجمہ قرآن کی وجہ سے میں بند جاتا ہوں اور وہاں سے ہلنا ممکن نہیں ہوتا. پچھلے سال چار جمعے کراچی میں ہوئے تھے تسلسل کے ساتھ، اس سال چار ہی جمعے ملتان میں ہوئے تسلسل کے ساتھ، اور الحمدللہ اس کے وہاں اثرات ہوئے، بڑی تعداد میں لوگوں نے رجوع کیا. ابھی قرآن اکیڈمی کا وہاں آغاز ہوا ہے، جمعے کا ہمارے اسی رمضان مبارک کے پہلے جمعے سے وہاں سلسلہ شروع ہوا ہے. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہاں سے جو میری دوری ہے وہ مجھے خود کھلتی ہے، اور ویسے بھی اس جمعے کی جو شہرت ہو گئی تھی اجتماع جمعہ کی مسجد دارالسلام کی، پوری دنیا میں اس کا شہرہ تھا، اور بیرونی جو ہے اخبار نویس صحافی جو ہے وہ یہاں آ کر دیکھا کرتے تھے کہ اس کا جو چرچا ہے وہ جمعہ کون سا جمعہ ہے. اب ظاہر بات ہے وہ حیثیت اس کی نہیں رہی ہے, لیکن یہ کہ پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے کسی ذاتی عذر کی وجہ سے نہیں, میرے کسی اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہیں. جو بھی کمی یہاں آئی ہے وہ اسی مشن کی وجہ سے ہے کہ جیسے جیسے وہ توسیع اختیار کر رہا ہے تو میں بھی اسی کے حوالے سے اپنے اوقات کی جو ہے تقسیم کر رہا ہوں. آج کے جمعے کے لیے جو اشتہار کل بہت ہی مختصر سا اخبارات میں شائع ہوا اور جن حضرات کی نظر سے گزرا ہوگا ان کو معلوم ہے کہ میں نے 4 سوالات آج کی گفتگو کے لیے معین کیے ہیں کہ جن کا جواب مجھے دینا ہے. پہلا یہ کہ آج پوری دنیا میں ہم مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ دوسرے یہ کہ امت مسلمہ کی ترقی اور استحکام کا راز کس چیز میں مضمر ہے, اس کا راستہ کون سا ہے؟ تیسرا اور بہت اہم سوال ہے اس وقت دنیا کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے پیش نظر, یہ نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر کا جو طوفان مغرب سے آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے, بڑے جارحانہ انداز میں آ رہا ہے, اس کے مقابلے میں اسلام کے عالمی غلبے کا خواب ممکن بھی ہے, اس کا شرمندہ تعبیر ہونا؟ اگر ممکن ہے تو چوتھا سوال یہ ہے کہ آیا اس کے ضمن میں پاکستان کو کوئی خصوصی رول ادا کرنا ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے, اس سے کیسے ہم ہوتا برا ہو سکتے؟ کہنے کو تو یہ 4 یا 5 سوالات ہیں, لیکن جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس پر گفتگو جو ہے وہ بڑے مختلف گوشوں میں پھیلے گی اور اس کے لیے تفصیلات کی بھی ضرورت ہے. لیکن میں نے پہلے ہی سے یہ سوالات دوبارہ اس لیے دوہرا دیے ہیں کہ میں بھی کوشش کروں گا اور آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ بجائے اس کے کہ کسی ایک گوشے میں گفتگو زیادہ پھیل جائے, یہ اپنے جو رخ ہے اس گفتگو کا اسی کی طرف سیدھی پیش قدمی کر سکے. اور دوسرے یہ کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ جوش خطابت جو ہے اس کو مظاہرہ کیا جائے, میں چاہتا ہوں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں اور بڑی ہی سادہ زبان میں آپ کے سامنے ان سوالات کا جواب پیش کروں, اس لیے کہ وہ زوردار خطیبانہ انداز کی تقریر کا فوری طور پر تو یقیناً اثر زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا اثر پائیدار نہیں ہوتا, اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑی نالوں اور دریاؤں کے اندر سیلاب آتا ہے, بس طوفان آیا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا, اس سے کوئی لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی مستقل اور پائیدار تبدیلی کی توقع کم ہوتی ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ بجائے جذباتی انداز کے منطقی طور پر اور صاف صاف الفاظ میں گنتی کرتے ہوئے میں ان سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں. اب پہلا سوال لیجئے کہ آج پوری دنیا میں ہم مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس سوال کے پس منظر میں یہ حقیقت ہے, میرا مشاہدہ ہے کہ اس وقت ہم واقعتاً ذلیل و خوار ہیں. میرا یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے اس کی کسی وضاحت کی ضرورت ہے. 1 ارب سے زیادہ ہے مسلمان اس وقت دنیا میں, محمد کا نام لیوا صلی اللہ علیہ, 1.25 ارب کے قریب یا 120 کروڑ کی تعداد اندازن اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی ہے, اور 6 ارب کل تعداد انسانوں کی ہے دنیا میں اس وقت. گویا کہ انسانی آبادی جو روح عرضی پر ہے اس وقت اس میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے. رقبہ دیکھیے تو کتنا وسیع و عریض رقبہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. وسائل کو دیکھیے, دولت کے انبار دیکھیے, تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور اب تو دنیا ٹوٹ کر گر رہی ہے اس دولت پر کہ جو خاص طور پر عربوں کے پاس جمع ہے. اس کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں, بین الاقوامی معاملات میں کسنمی پرست کے بھیا کی اس لیے تازہ ترین جو مسئلہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ بہادر جو اقدام کرنا چاہتا ہے لیبیا کے خلاف, اس کے اپنے جو کلوزسٹ ایلائز ہیں انکلوڈنگ ایجپٹ, مصر جو ہے سب سے زیادہ قریب ہے امریکہ کے ساتھ. مصر وہ ہے کہ جس نے باقاعدہ اپنی فوج جو ہے امریکیوں کے ساتھ بھیجی ہے عراق کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. مصر ہی کا غالباً 7-8 یا 9 ارب ڈالر کا قرضہ تھا جو ایک جنبش قلم سے امریکہ نے رائٹ آف کیا تھا. اتنی بھاری قیمت بھی امریکہ نے مصر کو ادا کی. آج وہ مصر بھی اس کے خلاف بات کر رہا ہے لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. معلوم ہوا کہ سرے سے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کیا رائے ہے. مسلمانوں کا اقبال نے جو کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خیر وہ تو بہت ہی اونچی بات ہے اور وہ تو ظاہر بات ہے کہ انفرادی سطح پر ہوا کرتی ہے. اگر ہو سکتی ہے تو انفرادی سطح پر. یقیناً انسان ایسے ہیں کہ جو اس مقام کو بھی پہنچ سکتے ہیں, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی حیثیت ان کی کچھ نہیں ہوتی, کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے, کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے تعلق قائم کرنا پسند نہ کرے, کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر اللہ کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. تو یہ شعر جو ہے محض مبالغہ نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم شخص حیثیت دی ہے, بہت عظمت دی ہے. بہرحال اس سب کے باوجود اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ امریکہ بھی اپنے سب سے قریبی جو دوست ممالک ہیں مسلمان, ان کی بات پر بھی دھیان دینے کو تیار نہیں. ہو جائے کہ پوچھے کہ مجھے یہ اقدام کرنا چاہیے یا نہیں. یہ چیز گویا کہ ایسی نہیں ہے کہ اس پر کسی تقریر کی ضرورت ہو کہ ہم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود اس وقت نہایت ذلیل و خوار ہے دنیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے, آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اس کا جواب میں آپ کے سامنے دو آیات مبارکہ اور ایک حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں, زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا. اور اس میں بھی سمجھئے کہ جیسے آخری پارے میں آیا ہے, نہ ترکبن نہ طبقن عن طبق, تم لازمن ترقی کرو گے درجہ بدرجہ چڑھو گے اوپر, لیکن سیڑھی بسیڑھی چڑھنا ہوگا, ایک دم چھلانگ مار کر نہیں. اسی طریقے سے جب حقائق کی تفتیش کی جائے اور گہرائی میں اترا جائے حقیقت کو پہچاننے کے لیے, تو وہ بھی درجہ بدرجہ ہی انکشاف ہوتا ہے حقیقت کا. پہلا درجہ اس کا کیا ہے, ہم دنیا میں اس وقت ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس کا سب سے کلیئر جواب جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے ایک حصے میں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم, تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے, یہاں نوٹ کیجیے الفاظ, الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی ذلت. یہ خزی فی الحیات الدنیا جو اس وقت امت مسلمہ کے ماتھے کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اس کا اصل سبب قرآن مجید نے صریح الفاظ میں بیان کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں یہ سزا ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ بے خبر نہیں ہے, غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو, تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. 10 لاکھ افراد جمع ہو گئے عمرے کے لیے, گویا کہ بڑا تیر مار لیا امت مسلمہ نے, دھیلے بھر کی حیثیت نہیں ہے اس قوم کی اس وقت دنیا میں. 10 لاکھ جمع ہو گئے پھر بھی کچھ نہیں, 313 ہوتے تھے, 10,000 تھے جو مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے, چند ہزار تھے جنہوں نے اس وقت پورے جو اس وقت کا کرہ ارضی ہے اور جو بھی معلوم جغرافیہ اس وقت کا تھا اس کے کتنے بڑے رقبے پر اسلام کا عالم لہرا دیا. اور آج حج کے موقع پر 30-30 لاکھ, اور رمضان کا عمرہ اور 10 لاکھ, لیکن اس کا دنیا پر کوئی اثر, کسی درجے میں کوئی بدن محسوس ہوتا ہے؟ یہ خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی کا اصل سبب یہ ہے. اور کھلا جواب ہے جو قرآن نے دے دیا, لفظ وہی استعمال ہوا, الا خزی فی الحیات. اور اس وقت صورت یہی ہے جو یہ نام لیوا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے 125 عرب ہو, ان کی عظیم اکثریت تو وہ ہے کہ جنہیں دین سے سرے سے کوئی سروکار نہیں رہا, کوئی بحث ہی نہیں. جو دیندار اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ دین کے ایک حصے پر عمل ہے, ایک پر نہیں. عمرے ہے, حج ہے, سودی کاروبار بھی ساتھ ہے, اسلامی ریاست ہے اور بینکنگ کا سارا نظام سود کے اوپر ہے. معلوم ہوا کہ گویا کہ شریعت کا ایک جز تو آپ کو قابل قبول ہے, اور یہ بھی دینداروں کی بات ہے. نماز روزہ ہے, باقی جو لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہوئے ان کی تو اب کیا بات کرنی ہے یہاں. لیکن جو نمازیں روزے کرنے والے ہیں, جو حاجی اور نمازی اور عمری ہیں, ہر سال جن کا عمرہ ہوتا ہے, ان کا حال یہ ہے کہ زندگی کا دو حصے کر دیے ہیں. ایک حصے میں دین ہے اور ایک دین سے فارغ ہے. گویا کہ شریعت کے دو حصے, کتاب الہی کے دو حصے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. ذرا اور نیچے اتریے. دوسرا سوال اب اسی ضمن میں یہ ہوتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ بے عملی, یا بے عملی یا دو عملی؟ یا تو سرے سے دین سے کوئی عملی تعلق ہے ہی نہیں, نری بے عملی, اور یہ اگر ہے تو دو عملی, کہ کس کس کچھ حصے میں دین سے تعلق ہے اور دین پر عمل ہے اور بقیہ جو ہے وہ دین سے فارغ ہے. اس کا اصل سبب کیا ہے؟ تو دوسری آیت میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے, اس کا ٹکڑا سنایا ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پر کچھ شکست ہوئی, دھکا لگا, دھچکا لگا, اس سے جو دلوں پر اثرات تھے, اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں اور بد دل مت ہو, مایوس مت ہو. ہمارا پختہ وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے. انتم الاعلون, اعلون جمع ہے اعلی, اعلی کہتے ہیں سب سے بلند و بالا. مسلمانوں ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے بلند و بالا ہوگے, بشرطے کہ ان کنتم مومنین, اگر تم مومن. اب اگر ہم اعلی نہیں ہیں, ادنا ہیں, ہم سربلند نہیں ہیں, پامال ہیں, تو ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے. یعنی ایمان صرف اقرار باللسان والا ہے, ایمان صرف ایک موروثی عقیدے والا ہے. مانتے ہیں اللہ, رسول, آخرت, جنت, دوزخ, فرشتہ, جبرائیل, یہ چیزیں بس ماننے کے لئے, یقین نہیں. جیسے کہ بعض کفار کا قول نقل ہوا ہے قرآن مجید میں, ان نظن الا ظنن وما نحن بمستيقنين. اے محمد, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بات آپ کی لگتی تو ہے دل کو, بات کچھ ٹھیک لگتی ہے, گمان ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن دل ٹھکتا نہیں, یقین قائم نہیں ہو رہا. اور یقین قائم نہ ہو تو عمل کیسے بدلے؟ یقین تو عمل سے بدلے, عمل جو ہے وہ یقین سے بدلتا ہے. کسی شے پر کنوکشن ہوگی, آپ کا عمل اس کے مطابق ہو جائے گا. کنوکشن نہیں ہے تو لما تقولون وما لا تفعلون والی بات ہوگی, کہ زبان کچھ کہہ رہی ہوگی اور عمل کسی اور چیز کا اظہار کر رہا ہوگا, کردار سے کچھ اور مترشح ہو رہا ہوگا, عملی روش کچھ اور غمازی کر رہی ہوگی. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تو یہ بے عملی یا دو عملی, اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ایمان نہیں, یقین والا ایمان نہیں. وہ ایمان ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہا, وہ کنوکشن والا ایمان نہیں رہا. وہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بے عملی ہو یا دو عملی ہو, اس لیے کہ یقین جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے. جیسے کہ فرمایا گیا, ولما يدخل الايمان في قلوبكم, وہ جو نئے نئے بدو ایمان لائے تھے, فرمایا دیکھو تم نے زبان سے اقرار کر لیا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, لیکن یہ نہ سمجھنا زبان سے اقرار کرنے سے تم مومن ہو گئے, ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو. کیوں نہیں ہوئے ہو؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب دلوں میں داخل ہو جائے تو دل تو حکمران ہے انسان کے پورے وجود, پورا وجود اس کے تابع ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا, الا فی الجسد مضغۃ, آگاہ ہو جائے اس پورے وجود میں ایک لوتھڑا ایسا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ صحت مند ہوتا ہے پورا جسم صحت مند ہے، فیضا فسدت، جب اس لوتھڑے میں فساد ہو، فسد الجسد کلہ، پورا جسم جو ہے اس کے اندر فساد ہو جائے، ایمان دل میں اتر جائے تو پورا وجود منور ہو جاتا ہے اس کے نور سے، ممکن نہیں ہے پھر یہ دو عملی اور بے عملی. تو یہ دوسرا سبب سامنے آیا اور وہ کیا ہوا کہ ایمان سے بہت. ہمیں حقائق کو دیکھنا چاہیے، ابھی صرف ہم تشخیص کے درجے میں کیا کرنا چاہیے اس کا دار و مدار اسی پر ہوگا، لیکن ابھی تشخیص مکمل کر لیجئے. تیسرے لیول پر ابھی ایک سوال اور باقی رہ گیا، یہ ایمان کیوں چلا گیا، کہاں گیا؟ یہ دولت مسلمانوں کو میسر تھی نا، آخر یہ کیوں گم ہو گئی؟ بنیادی غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان جو ہے محض ایک ڈاگما بن گیا، محض ایک موروثی عقیدہ بن گیا؟ وہ کنوکشن والا ایمان، یقین والا ایمان، جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری، وہ یقین. اس کا جواب ہے کہ جو اب آپ کو ایک حدیث سے ملے گا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیحین کا درجہ آپ کو معلوم ہے سب سے اونچے دو مجموعے جو ہیں احادیث نبویہ کے، وہ صحیح بخاری صحیح مسلم، امام مسلم یہ روایت لائے ہیں، اور راوی ہے جو فقہائے صحابہ میں سر خیل ہے. صحابہ میں بھی مختلف مزاج کے لوگ تھے، درویش مزاج کے لوگ بھی تھے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا جو درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ فقرائے صحابہ تھے، لیکن دوسرے یہ فقہائے صحابہ، چوٹی کے وہ لوگ جو فہم اور دانش کے اعتبار سے سب سے اونچے تھے، ان میں سر خیل ہے حضرت عمر، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان کل نہیں کترا جاتا، اس راستے کو چھوڑ جاتا. الحق کو ینت کو علی لسان عمر، حق بولتا ہے عمر کی زبان پر. اور متعدد آیات نازل ہوئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کسی مسئلے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور کوئی تجویز پیش کی ہے اور عین اس کے مطابق وہی نازل ہوئی. وہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. اللہ آئندہ اسی کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، انه لقول فصل وما هو بالحزم، یہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اب جو ہے امتوں کو تولا جائے گا، قوموں کو اس میزان میں تولا جائے گا، جو اس کتاب کو سنبھالیں گے ہاتھ میں لیں گے وہ ابھریں گے، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے گر جائیں گے. معلوم ہوا کہ اصل میں ہمارا جو زوال ایمان ہے، یہ لفظ مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفان ہے. تو ہمارا جو زوال ایمان ہوا اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے دوری، قرآن کو صرف ایک مقدس کتاب بنا کر، اب بے سمجھے بوجھے تراویح میں کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں اور کسی کو پتا نہیں کیا سن رہے ہیں، خود وہ سنانے والا قاری نہیں جانتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے طوطے اور مینا کی طرح رٹایا ہوا جو جملے ہوتے ہیں اس طرح سے یاد کر لینا، یہ تو گویا کہ بڑی فضیلت والی بات ہو گئی. اور اگر ہم نے تراویح 2:20 رکعتیں ادا کر دی اس طرح بغیر سوچے سمجھے تو گویا کہ جو حق ہو سکتا تھا اللہ کا ہم پر وہ تو ادا کر دیا ہم نے، اور کیا چاہیے؟ قرآن کے مغز سے، اس کے مفہوم سے، اس کے مطالب سے، اس کے معنی سے سرے سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو اس امت میں ہوئی ہے، میں اس موضوع پر اس وقت جانا نہیں چاہتا. ایک بہت عمدہ مضمون اس موضوع پر ایک برہلے پر لکھا تھا پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے، مرحوم رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ ہم نے میثاق میں چھاپا بھی تھا. یہ ایسے ہی نہیں ہوا، جان بوجھ کر جب سرمایہ داری کا رواج ہوا ہے اس امت میں، سرمایہ داروں نے عافیت اسی میں سمجھی ہے کہ قرآن کو بند کر دو ورنہ ہم پر انگلیاں اٹھیں گی لوگوں کی، جب ملوکیت کا رواج آیا ہے بادشاہوں نے اور سلاطین نے اسی میں عافیت سمجھی ہے قرآن کو بند کر دو، اسے صرف ایک کتاب مقدس بنا دو، اس کو پڑھ لے، چوم لے، چاٹ لے، اس کو تول کر جو ہے اس کے برابر وہ گیہوں جو ہے صدقہ کر دیں، اسے عمدہ جزدانوں میں خوب بند کریں اور پڑھیں تو صرف ثواب لینے کی خاطر، سمجھے نہیں، یہ سازش ہے جان بوجھ کر ہوا ہے. بہرحال تیسرا سبب یہ ہے اور یہ ہے اصل سبب. پہلا سبب کہ بے عملی، دین کو عملاً ترک کر دینا، یا جو لوگ کر رہے ہیں دین پر عمل وہ بھی اس کے جزء پر کل کر دیں. دوسرا سبب ایسا کیوں ہے؟ ایمان یقین والا ایمان نہیں. تیسرا سبب وہ یقین والا ایمان کیوں ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا؟ قرآن سے دوری. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن. اسی کو فارسی میں بڑی خوبصورت انداز میں کہا، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل تاری کتابیں دندئی. تیرے ایک بغل میں اے امت مسلمہ جس وقت خار و زبوں ہے، جیسے شبنم زمین پر پڑی ہوتی ہے اور آپ صبح کو سیر کرتے ہیں، گھاس پر چلتے ہیں، شبنم کے قطروں کو اپنے پاؤں سے رونتے ہیں، ایسے اے امت مسلمہ تو زمین پر پڑی ہے اور اغیار تجھے روند رہے. کیوں؟ اس کا شکوہ جو ہے گردش دورہ سے نہ کرو. شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، یہ تمہارا اپنا کرتوت ہے. اور وہ کرتوت کیا ہے؟ کہ تم نے قرآن مجید سے اپنا تعلق منقطع کر دیا. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتابیں. یہ تین درجوں میں ترکبنہ طبقاً طبق کہہ لیجیے، یا یہ کہ ہم نے درجہ بدرجہ گہرائی میں اتر کر پہلے سوال کا جواب حاصل کر لیا، آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اب اسی سے در حقیقت دوسرے سوال کا جواب سامنے آئے گا، علاج کیا ہے؟ یقیناً کچھ فوری تدابیر بھی ہوتی ہیں، کچھ فوری مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اصل مرض کی پہچان تو پھر اسی مرض کے ازالے کی توجہ ہونی چاہیے، اسی سبب کے ازالے کی توجہ ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر علاج جو ہے عطائی علاج ہوگا، سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوگا. بخار چڑھا ہوا ہے تو اس کو کوئی ایسی دوا دے دیجئے جس سے ٹیمپریچر گر جائے، لیکن یہ کہ بخار کیوں چڑھا ہوا، اصل سبب کیا ہے، انفیکشن کون سی ہے، اصل جو ہے کون سے جراثیم ہیں، ان کا علاج کیا ہے. جب تک کہ اس لحاظ سے علاج ہوا اس کو علاج نہیں کہتے، وہ تو یہ ہے کہ صرف ایک علاماتی طور پر تسکین اور کچھ تھوڑا سا اس میں ریلیف حاصل ہو جائے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو جب اصل مرض یہ ہے تو اس کا علاج اب کیا ہے، وہ بھی تین درجوں میں سمجھیے. اب نیچے سے اوپر چڑھنا ہوگا. پہلے ہم تجزیہ کرتے ہوئے اوپر سے نیچے گئے ہیں درجہ بدرجہ، اب ہمیں وہیں سے نیچے سے اوپر چڑھنا ہوگا. سب سے آخری سبب کیا تھا؟ قرآن سے دوری. نتیجتاً پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اثر نو ایمان پیدا کیا، کنوکشن والا ایمان، شعوری ایمان، علی وجہ البصیرت ایمان. اللہ کو ماننا علی وجہ البصیرت، اسلام کو ماننا علی وجہ البصیرت. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ بلانا میرا جو ہے اندھیرے میں ٹامک دوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے، اپنی آنکھیں کھول کر راستہ دیکھ رہا ہوں، اس راستے کو علی وجہ البصیرت صحیح سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، اور علی وجہ البصیرت اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اور نہ صرف میں ایسا کر رہا ہوں، میرے ساتھی ومن اتبعنی، میرا یہ ساتھی ابو بکر، میرا یہ ساتھی عمر، میرا یہ ساتھی عثمان، میرا یہ ساتھی علی، میرا یہ ساتھی مصعب بن عمیر، یہ جو بلا رہے ہیں اس دعوت الی اللہ میں جو میرے ساتھی ہیں، میرے دست و بازو ہیں، یہ بھی علی وجہ البصیرت بلا رہے ہیں. اس علی وجہ البصیرت کام کے لیے قرآن کے ذریعے سے ایمان، اور کوئی اس کا منبع اور سر چشمہ نہیں. واحد وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں، اسی میں جتنی غوطہ زنی ہوگی، جتنا ذہنی اعتبار سے کوئی شخص بلند ہے اتنا ہی اسے قرآن کی گہرائیوں میں زیادہ غوطہ زنی کرنی ہوگی تاکہ کنوکشن جو ہے اسے حاصل ہو جائے. عام آدمی کو سطحی عقیدہ بھی مفید ہو جاتا ہے, جس کے ذہن میں کوئی خناس نہیں, کوئی غلط فلسفے نہیں, کوئی خاص مشکل مسائل نہیں, ان کے لیے سیدھی سی بات بھی کفایت کر جائے گی, اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. لیکن جن کے ذہنی سطح بلند ہے انہیں اتنا ہی گہرا جانا ہوگا قرآن مجید کے اندر, قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, تب وہ یقین کا موتی ان کو وہاں سے ملے گا. عام آدمی کو قرآن کی سطح پر بھی کچھ نہ کچھ یقین میسر آ جائے گا, لیکن وہ جو انٹلیکچوئل ہے, وہ جو شعور کی اس سطح پر ہے, لیول آف کانشیسنس میں بلندی پر ہے, اس کو اس قدر گہرائی کے اندر جو ہے غوطہ زنی کرنی ہوگی. پہلا حل تو یہ ہے, دوسرا اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا. اگر ایمان پیدا ہو گیا, یقین والا ایمان, تو انسان کی انفرادی زندگی میں انقلاب لامحالہ آ جائے. جیسے میں ابھی بیان کر چکا ہوں, ایمان کا مسکن ہے قلب, اور جب قلب منور ہو جاتا ہے نور ایمان سے تو پھر پورا وجود اس سے مستنیر ہوتا ہے, پورا وجود جو ہے جگمگا اٹھتا ہے. یہی فینومینن ہے اصل میں, جو اپنی تکمیلی شکل میں ہے سیرت محمدی کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم. مجسم ایمان, اور اس مجسم ایمان کی وجہ سے مجسم نور صلی اللہ علیہ وسلم, پورا وجود جگمگا اٹھا ہے انوار ربانی سے. جیسے کہ سورہ نور میں تمثیل آئی ہے, مثل نور ہی کا مشکات ان فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب یوقد من شجرت مبارکت زیتونت, جیسے کوئی چراغ ہے روشن اور اس کے شیشے کے اندر ہے, گلوب کے اندر ہے, جس کی وجہ سے کہ چاروں طرف جو ہے روشنی یکسانی کے ساتھ پھیل رہی ہے. ورنہ اگر چراغ جو ہے اس کے اوپر وہ چمنی نہیں ہے, شیشہ نہیں ہے, تو ہوا کی لو سے وہ شعلہ بھی ادھر سے ادھر جائے گا, لو جو ہے اس کی, اور پھر یہ کہ کسی طرف روشنی زیادہ کسی طرف کم, لیکن چمنی میں آپ نے اس کے لگ دیا ہے پورا یکسانی یکرنگی کے ساتھ. تو یہ ہے دل, یہ ہے وہ چراغ جس میں کہ ایمان کا تیل جلتا ہے, روشن ہے یہ, اور اگر یہ روشن ہے واقعی تو پورا وجود جگمگا اٹھے. تیسرا قدم, یہ لوگ جو اپنی ذاتی زندگیوں کی اصلاح کر چکے ہوں, جن کے قلوب اس ایمان یقین والے ایمان سے منور ہو جائے اور اس کا اثر ظاہر ہو ان کے کردار میں, ان کے طرز عمل میں, ان کی روش میں, چون بجان در رفت جان دیگر شبد, جب اس قرآن کے ذریعے سے ایمان انسان کے باطن میں اتر جاتا ہے تو گویا کہ پھر زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. جان تو دیگر شد جہاں دیگر شبد, اب جب افراد کے اندر یہ انقلاب آ جائے گا, یہاں سے اب عالمی انقلاب کا آغاز ہوگا. اب یہ افراد جڑے, بنیان مرسوس بنے, حزب اللہ بنے, ایک نظم میں آئیں, ایک جماعت کی شکل اختیار کریں. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون فان حزب اللہ هم الغالبون, تو جب وہ حزب کی شکل بنیں گے تب غلبہ آئے گا, تب عزت آئے گی, تب سربلندی ہوگی. تو یہ حزب, حزب اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے دین کو غالب کرے, دوئی ختم کر دے. بیقینت یقون الدین کلہ للہ, پورا کا پورا نظام زندگی جو ہے وہ اللہ ہی کے تابع ہو جائے, اللہ کی حکمرانی ہو پوری نظام زندگی پر, زندگی کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہ رہ جائے. تو تین درجوں میں ہم نے تشخیص کی تھی, تین ہی درجوں میں اس کا جواب, پھر نوٹ کر لیجئے, خدا کے لیے یاد کر کے اٹھیے. پہلا سبب ہماری ذلت و رسوائی کا, دین کے صرف ایک حصے پر عمل کرنا, پورے دین پر عمل نہ. دوسرا, گہرائی میں اتر کر ایسا کیوں ہے, ایمان نہیں, کنوکشن والا ایمان نہیں, یقین والا ایمان نہیں. تیسرا سبب, قرآن سے دوری, اس کی وجہ سے ایمان نہیں, اس لیے کہ کنوکشن والے ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن کے سوا کوئی نہیں. قرآن سے کٹ گئے, ایمان سے کٹ گئے. اب ڈوگما ہے, ایک موروثی عقیدہ ہے, کیونکہ والدین کچھ باتیں مانتے تھے ہم بھی مانتے ہیں. اب یہیں سے سیڑھی بسیڑھی چڑھیے, لترکبن طبقا عن طبق. پہلا قدم کیا ہوگا, قرآن کے ذریعے سے یقین والے ایمان کی تجدید, اس کو تازہ کرنا, اس کو پیدا کرنا. اس ایمان کے ذریعے سے افراد کی زندگیوں میں تبدیلی، ان کی شخصیتیں، سیرت و کردار، وہ گویا کہ اپنے وجود میں اللہ کے خلیفہ بن جائیں، فی الواقع اپنے وجود پر اللہ کی خلافت نافذ کر دیں، اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کی خلافت نافذ کریں، اپنے گھر میں تو بنے خلیفۃ اللہ، پھر ایسے لوگ یہ جڑے، منظم ہوں، مربوط ہوں، یہ ایک جماعت کی شکل اختیار کریں، حزب اللہ بنے، اور وہ حزب اللہ جہاد، جد و جہد، ایثار، قربانی اور باطل کے ساتھ ٹکراؤ، پنجہ آزمائی کے مختلف مراحل سے گزر کر دین کو ایک کل کی حیثیت سے دوبارہ، یہ جو بٹا ہوا ہے، الذین فرقوا دینہم، دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، ان تمام حصوں کو جوڑ کر ایک وحدت کی حیثیت سے پورے نظام زندگی پر غالب کر دیا۔ اب یہ تو دو سوالوں کے جواب ہوئے۔ تیسرا سوال جو میری اس وقت کی گفتگو سے ذرا ایک سائڈ ایشو بن جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ ساری چیزیں آپس میں مربوط ہو جائیں گی، کہ اس وقت جو نوع انسانی کی صورتحال ہے بالعموم، اور دو مسلمان امتوں کی صورتحال ہے بالخصوص، دو مسلمان امتیں، آپ چونک گئے ہوں گے کہ دو مسلمان امتیں کون سی ہیں؟ مسلمان امتیں تو ایک ہی امت مسلمہ ہے، امت محمد۔ تو ذرا اپنے فکر کو درست کر لیجئے، ایک اور امت بھی ہے جو سابقہ مسلم امت ہے، وہ ہے یہود۔ 2000 برس تک وہی امت مسلمہ تھی، انہی کے پاس اللہ کی کتاب تھی، انہی کے پاس اللہ کی شریعت تھی، حابل تورات تھے، ان میں بیسیوں نہیں سینکڑوں نبی آئے ہیں، بیسیوں نہیں سینکڑوں نبی، ایک وقت دو دو رسول، ان میں موسیٰ موجود ہے تو ہارون بھی موجود، دو رسول، آخری سلسلہ حضرت عیسیٰ ہے تو حضرت یحییٰ بھی موجود، کرائی فرام دی ولڈرنس حضرت یحییٰ کی آ رہی ہے، جان دی بیپٹسٹ یحییٰ، اور ادھر حضرت مسیح، اور ان دونوں کے درمیان یہ فصل جو ہے تقریباً یوں سمجھیے 1300-1400 برس کا جو ہے، اس میں بیس ہی ہو بلکہ سینکڑوں نبی، یہ امت مسلمہ ہے، لیکن سابقہ امت مسلمہ جو مردود ہو چکی ہے، مغضوب علیہم ہے، کنڈمڈ ہے قانون خداوندی کے روح سے، وہ جیسے کہ پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے کسی کے لیے، ساری اپیلیں وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اب ایک شخص منتظر ہوتا ہے پھانسی کے لگنے کا بالفعل، وہ کوٹھڑی میں بند ہے، اس سیل میں ہے، ابھی پھانسی ہوئی نہیں، وہی معاملہ اس امت کا ہے، امت مسلمہ کا، یہ مردود ہے، مغضوب علیہم ہے، ملعون ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ایک وہ امت ابھی موجود ہے، اسے پھانسی ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے، دوسری امت وہ ہے جسے آپ امت مسلمہ جانتے ہیں، یہ موجودہ امت مسلمہ ہے، یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا کی آبادی میں، میں نے ایک دفعہ یہ اعداد و شمار بھی دیے تھے، 6 عرب میں 1/5 جو ہے وہ تقریباً مسلمان ہے، موجودہ امت مسلمہ 6 عرب کی آبادی ہے پوری دنیا کی، لیکن یہ سابقہ امت مسلمہ تو بمشکل 1.5 کروڑ ہے، 13-13.5 ملین جو ہے یہ ان کی آبادی ہے، 1,30,00,000 کے قریب کل یہ آبادی ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائیے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے اس وقت دنیا کی طاقتور ترین قوم جو ہے یہود، پورا یہ مغرب بلاک جو ہے، خاص طور پر جو 3 ملکوں پر مشتمل ہے، امریکہ اصل سپر پاور، سپریم پاور کہیے، اب سپر پاور کا تو لفظ ہی غلط ہو گیا، جب سے روس کے حصے بکھرے بھی ہو گئے، گھٹنے ٹیک چکا، وہ ختم ہوا، نسیم منسیہ ہو گیا، تو اب تو سپریم پاور ہے، اور دو اس کے سب سے بڑے الائنس جو ہیں وہ ایک برطانیہ اور ایک فرانس، اس لیے کہ ان کے اوپر قبضہ ہے یہودیوں کا، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود، اگر اس میں علامہ اقبال کا جو مشاہدہ تھا اس میں کسی کو کوئی شبہ ہو، تو کل کے جنگ میں جو مضمون چھپا ہے ارشاد احمد حقانی صاحب کا، اس میں انہوں نے جو بیان کیا ہے، جو عابدہ حسین صاحبہ کے حوالے سے ان کی جو آبزرویشن ہے، وہ تو حیرانی کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ لفظ ہی غلط ہے کہ امریکہ میں کوئی پرو جیوش لابی ہے، لابی کا کیا سوال، وہ تو پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے ہیں، پوری کی پوری قوم جو ہے اس کے اوپر شکنجہ ہے، لابی کا لفظ تو بڑا ہلکا سا ہے، لابی تو بڑی محدود سی کسی قوت کو کہتے ہیں، لابی کا سوال نکال دیجیے، وہ خود کہہ رہی ہے. حالانکہ ظاہر بات ہے اس سے پہلے بھی بارہا امریکہ گئی ہوگی اور اس کا جدید طرز کی ایک مغرب پرست خاتون ہے، تو اس سے یہ چیزیں چھپی ہوئی تو نہیں چلی. اب جا کر جو دیکھا ہے، کیونکہ اب ظاہر بات ہے سفیر کی حیثیت سے تو قرب ہوا ہے واشنگٹن میں، جو اصل جو نرو سینٹرز ہیں ان سے کچھ نہ کچھ تو رابطہ ہوا ہے، چاہے بہت عرصے تک تو انہیں گھاس ہی نہیں ڈالی گئی اور ان کی جو سند یہ نہیں قبول کی گئی، لیکن پھر بھی واشنگٹن میں رہ کر جو بھی روابط ہوئے ہیں، تو جو اس کا تاثر ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ کل کا جو ہے اخبار اگر نہ پڑھا ہو تو جنگ میں جو ارشاد احمد حقانی صاحب کا آیا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ جو سپریم پاور ہے دنیا کی اس پر سوار یہودی ہے، تو ہوا کرے چاہے وہ 13 ملین ہے یا 14 ملین ہے، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. وہ تو دیو کے کندھے پر سوار ہے اور دیو کی جان جو ہے وہ کسی جیسے کہ طوطے کی گردن میں ہوتی تھی، تو گویا کہ وہ طوطا تو بڑا چھوٹا سا ہے، 1.5 ملین ہے اور 3% ہے کل امریکہ کی آبادی میں، 3%، لیکن چھائے ہوئے ہیں. اور مجال نہیں ہے کوئی سینٹ یا کانگریس یا کوئی صدر بڑے سے بڑا صدر کا باپ جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف جنبش کر سکے. یہ اصل میں صورتحال ہے کیا، کیا ہونے والا ہے؟ جیسے کہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے، آئی نئے افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. اس میں اقبال کا بھی دعویٰ ہے کہ ویژنری تھے وہ، تو دیکھ رہے تھے حالات کدھر جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے آبزرویشن کی یہ گہرائی، جو شخص آج سے 90 برس پہلے 1905 میں گئے تھے انگلستان، 1908 میں شاید واپسی ہوئی، اس وقت کا مشاہدہ ایک شخص کا کہ فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود میں، تو آج کے حالات دوبارہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ نمایاں ہو چکے ہیں. اقبال نے اس کے ساتھ ہی کہا ہے، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. کبھی کہتے ہیں ترسم کے دیگر خیزد، از خاک سمرقندے آشوب ہلاکوئے ہنگامہ چنگیزے. یہ سب کچھ جو ہے یہ مستقبل کی کچھ جھلکیاں جو ہیں، جس شخص کے اندر بھی وہ بصیرت ہو جاتی ہے اس کو کچھ نظر آتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے، نو انسانی کی طرف جا رہی ہے. لیکن میرے نزدیک تو بہرحال میں علامہ اقبال سے بھی جو بھی مجھے تعلق کے خاطر ہے، آپ کو معلوم ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری آنکھ کا اصل سرما وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. ہماری تو دو آنکھیں ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. تو میں اس وقت جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ 5 سٹیپس میں سمجھ لیجئے کہ جو آنے والا دور ہے وہ ہے کیا. پہلی بات یہ کہ دجالی فتنہ، جس پر تفصیل سے میں نے رات گفتگو کی ہے اور سورہ کہف کے حوالے سے اس کی وضاحت کی ہے، دجالی فتنہ یعنی نگاہوں کا حیات دنیاوی ہی پر اس دور سے مرتکز ہو جانا کہ اللہ بھی بھول جائے آخرت بھی بھول جائے، یہ دجالی فتنہ. اصل زندگی انسان کی حیات اخروی ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی گھر، لیکن اگر اسی سے ذہول ہو گیا، اسی کو بھول گئے، یہ دنیا کی زیبائش اور آرائش نے اپنے اندر گم کر لیا، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، یہ ہے دجالی فتنہ. 250 برس سے پوری نوع انسانی اس دجالی فتنے کے گرفت میں، جدید ٹیکنالوجی سائنس اس کا جو ارتقا ہوا، اور یورپ میں جو عیسائیت کے نام سے مذہب تھا اس کا غیر معقول ہونا، غیر منطقی ہونا، پھر اس کے حوالے سے پوپ کا جو استبداد تھا، جو اس کا اختیار تھا، جو اس کا غلبہ تھا، کے خلاف شدید رد عمل اور نفرت مذہب سے، خدا سے، اللہ کے نام سے، جنت سے، دوزخ سے نفرت، آخرت کے تصور سے نفرت، اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا دجالی فتنے کی گرفت میں. اور نوٹ کر لیجئے گا، اسی کے ساتھ یہی عرصہ ہے جس کے دوران سابقہ امت مسلمہ اپنی انتہائی پستی کو گرنے کے بعد پھر اس نے ابھرنا شروع. یہ ایلڈرز آف دی زوائن جو جمع ہوئے تھے، زوائنسٹ موومنٹ جو شروع ہوئی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بڑی لانگ پلاننگ کے ساتھ نہایت قسم پرستی کی حالت کو پہنچنے کے بعد اثر نو یہ یہود ابھرے ہیں، اور 150 برس کے بعد جا کر ان کو جو ہے پہلی کامیابی حاصل ہوئی جب اسرائیل قائم ہوا 1948 میں، اور پھر دوسری بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی 1967 میں، جس سے کہ اس نے اپنا رقبہ بڑھایا، اور یہی چیز جو ہے آگے بڑھنے والی ہے. تو نوٹ کر لیجئے، پہلی بات یہ ہے آبزرویشن میں کہ وہ دجالی فتنہ، مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب جس نے کہ نگاہوں کو اللہ اور آخرت دونوں سے بالکل ہٹا دیا، وہ پورے 200 برس سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے. اب دوسری بات سمجھیے، اب دجال اکبر کی آمد آمد ہے. وہ دجال اکبر المسیح الدجال جس کے فتنے سے خود حضور نے پناہ طلب کی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مسیح الدجال کی. رات رات میں کر چکا ہوں، وقت نہیں. یہ اصل میں یہودی ایک بہت بڑا لیڈر ہوگا جو ابھرے گا اور بڑی طاقت بن کر آئے گا، اور اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے. خبریں موجود ہیں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور اس لیے کہ نیو ورلڈ آرڈر حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو پچھلی جنگ ہوئی ہے خلیج کی، میں جو امریکہ کی طرف سے جو کمانڈر ان چیف تھا جو سب سے بڑا ان کا، اس نے صاف بعد میں مانا یہ جنگ ہم نے لڑی ہے اسرائیل کے تحفظ کے لیے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار. اچھا وہ اپنے چونکہ فوجی تھا کہہ بیٹھا، یہ بات جو ہے کوئی سیاستدان نہیں کہے گا لیکن فوجی کی زبان سے نکل گئی، یہ جنگ تو ہم نے لڑی ہے اسرائیل کی عبادت کے لیے، اور اسی کے لیے جو ہے دوسری بھٹی اب دہکا چاہتی. زیادہ دور بات نظر نہیں آ رہی، اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. جو بات کہی تھی صدام حسین نے اس وقت، وہ جو خود جو بھی کچھ ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بات سچی کہی تھی اس نے. کبھی نہایت مکار آدمی بھی سچی بات کہہ دیتا ہے، کبھی نہایت جھوٹا آدمی بھی کچھ سچی بات کہہ دیتا ہے. تو میں اس کی شخصیت سے کوئی بحث نہیں کر رہا، بات اس نے سچی کہی تھی کہ یہ خلیج کی جنگ جو ہے یہ کوئی ایک جنگ نہیں ہے، ام المحارب ہے، یہ جنگوں کی ماں ہے. اس کے بطن سے تو اب جنگیں جو ہے جنم لیں گی اور نسل بعد نسل وہ جنگ چلے گی. ام المحارب، یہ اصل میں لفظ جو ہے یہ حدیث کے ذخیرے سے ماخوذ ہے. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر، یہ تمہید ہے دجال اکبر کے ظہور کی. ایک بہت بڑی جنگ جس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا، اور خصوصاً عالم عرب کے مسلمان، جس کی پیشن گوئیاں احادیث کے اندر صریحاً موجود ہیں. جو بھی اسرائیل نے اپنا ہدف بنایا ہوا ہے اور گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ان کے سامنے ہے، حدیث میں ان تمام ممالک کے بارے میں تذکرہ موجود ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے اور وہ گریٹر اسرائیل گویا کہ وجود میں آ جائے. یہ بھی احادیث نبویہ کی روشنی میں، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں صرف گنتی کروا رہا ہوں اس وقت، ورنہ جن حضرات کو دلچسپی ہو، 8 اقساط میں ندا میں، جبکہ ابھی وہ صرف ندا تھا، ندائے خلافت نہیں بنا تھا، یہ مضمون 8 قسطوں میں چھپا ہے جس میں احادیث کے حوالے سے جو آنے والے حالات ہیں، آنے والے دور کی دھندلی سی نہیں قطعی سی ایک تصویر دیکھ. اس لیے کہ اقبال تو ظاہر بات ہے دھندلی بات ہی کہہ سکتے تھے، وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، لیکن حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صادق المصدوق. آپ کا دیا ہوا نقشہ دھندلا نہیں ہے، صریح ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، اور وہ موجود. نمبر 3 تیسری بات، عالم اسلام میں جو عرب ممالک ہیں، یہ تقریباً 1/5 بنتے ہیں تعداد میں مسلمانوں کا. اگر 1 ارب مسلمان ہے تو 20 کروڑ کے قریب یہ عالم عرب کا مسلمان ہے. یہ اس وقت اس کے شکنجے میں آ چکا ہے اور حالات بڑے دگرگو ہو رہے ہیں، اس لیے کہ لیبیا کے خلاف اس اقدام کا فیصلہ امریکہ نے کر لیا ہے. امریکہ کے جو بہترین دوست ہیں وہ بھی اس پر خوش نہیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ جو نوجوان طبقہ ہے فنڈامنٹلسٹ، حکمران اس سے خائف ہیں، عربوں کے اندر بھی فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ آیا، آخر جو کچھ ہوا ہے الجزائر کے اندر فنڈامنٹلسٹ ہی ہے نا، ان کے شیڈز مختلف ہیں، طریقہ کار مختلف ہے، فنڈامنٹلسٹ تو سب ہیں، ایک ہی گالی جو ہے، اگر یہ گالی ہے، لیکن بڑا اچھا مضمون جو ہے نوائے وقت میں چھپا ہے 3 اقساط میں، فنڈامنٹلزم کو گالی مت سمجھا جائے، خورشید احمد گیلانی صاحب کا مضمون. یہ در حقیقت اعزاز ہے ہمارے لیے، اگر ہمیں یہ خطاب دیا جائے تو ہمارے لیے تو باعث تکریم و اعزاز ہونا چاہیے. ہمیں فخر کرنا چاہیے. میں نے تو آج سے کوئی 8 سال پہلے 9 سال پہلے جب ایک وال اسٹریٹ جرنل کا نمائندہ میرے پاس آیا تھا اس نے مجھ سے سوال کیا تھا, would you like to be called a fundamentalist? I said sure, کیوں نہیں, میں تو ہوں fundamentalist, میں تو اسلام کے جو اصول ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے تھامے رکھنا چاہتا ہوں. ہاں اسلحہ ثابت ان کے ساتھ ہر و حافظ السماء, میرے سامنے وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہو, یہ فنڈامنٹلزم ہے, لیکن اس کی شاخیں آسمان سے بات کر دیں, فنڈامنٹل برقرار رہے, اجتہاد کیا جائے, آسمان تک پہنچا جائے, جیسے کہ درخت کی شاخیں جو اونچی جا رہی ہیں لیکن جڑ جو ہے وہ اپنی جگہ ثابت ہے. بارہ یہ بات اس وقت کی ہے, تو یہ نوٹ کر لیجئے. عرب ممالک میں شافات کا بھی بیان پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا, ہم یہ فنڈامنٹلزم کے خلاف ہیں. گویا کہ یہی شاید دوستی کا اصل نقطہ اشتراک ہے. نواز شریف صاحب سے بھی بڑی محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں شافات صاحب کی, اور گویا کہ یہ دونوں شہر ایک ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں, یہ جو بھی کہا جا رہا ہے گویا شاید یہی وجہ اشتراک بنا ہوا ہے, لیکن یہ مجھے شدید اندیشہ ہے. اب عالم عرب کے اندر نوجوانوں کی ایسی زبردست طاقت وجود میں آ چکی ہے, ہوگا کیا؟ بہرحال یہ رجیمز, یہ بڑی کروئل, بڑی ظالم, ان کو کسی شے میں بات نہیں. جس طرح حافظ الاسد نے جو ہے پورے شہر تحس نحس کر دیے تھے اخوان المسلمون کو ختم کرنے کے لیے, اسی طریقے سے خود یہ رجیمز جو ہے یہ امریکہ کے اعلی کار بن کر اور یہ فنڈامنٹلسٹ نوجوان جو ان کو کرش کریں گے, یہ بھٹی دہکنے والی. اور یہ ہو سکتا ہے بعض مسلمان ممالک جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے اور اپنے عوام کے جو اثرات ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا پاس رکھیں, ان کا لحاظ رکھیں, امریکہ سے ٹکرا جائیں. ظاہر بات ہے کہ وہ تو امریکہ کا جو ایئر فورس کا چیف یہاں پر آ کر کہہ گیا, وہ بات پتہ نہیں, ان دنوں چونکہ آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہوتی رہی ہے تو وہ بات میں نے اپنے بعض تقاریر میں کوٹ کی ہے, کیونکہ مجھے خود یہ ایک ایسے شخص نے جو اس اجلاس میں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ وہ خود کہہ کر گیا ہے یہاں ہمارے جو ہے ایئر فورس کے آفیسرز کے ایک اجلاس میں اس نے یہ الفاظ کہے کہ امریکہ اس وقت ایک مست ہاتھی کے مانند ہے, جو سامنے آئے گا کچھ نہ جائے گا. یہ تھریٹ دے کر گیا ہے وہ شخص کہ ذرا ہوش میں رہو, یہ تو مست ہاتھی کے مانند ہے امریکہ, یہ نہیں دیکھے گا آگے کون ہے, یہ میرا کوئی چہیتا ہے یا لاڈلا ہے یا میرا کوئی بڑا جو ہے پہلے سے محبوب رہا ہے, مست ہاتھی نہیں دیکھتا, جو سامنے آئے گا رونگا جائے. اگر یہ صورت ہوتی ہے تو کیا بھٹی دیکھے گی اس کا اندازہ کر لیجئے. لیکن بہرحال یہ تیسری بات ہے, یہ آنے والے دور کی جھلکی ہے. البتہ چوتھی بات ہے جس کے نام سے یوں سمجھئے آرام جاں ہے اور جو بھی امید ہے کوئی بنتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس ساری بھٹی کے دہکنے کے بعد اور بدترین عذاب مسلمانوں بالخصوص مسلمانان عرب پہ آنے کے بعد, اس لیے کہ وہ مستحق بھی ہیں, وہ احق بہا وہ اہلہا, وہ یقیناً زیادہ مستحق ہیں اس لیے کہ ان کا رتبہ بھی بلند ہے, ان کی زبان میں اللہ نے کلام پاک نازل کیا, اور پھر وہ ایمان سے محروم ہو, پھر وہ فنڈامنٹلزم کو گالی کہہ رہے ہو, پھر ان لوگوں کا حال یہ ہو کہ مغربی تہذیب میں رگے ہوئے سر سے لے کے پاؤں تک, پورا نظام جو ہے مغربی وہی سودی نظام ان کے وجود میں سرایت کیے ہوئے تانے بانے کی طرح, تو ظاہر بات ہے ان سے بڑا ظالم کون ہوگا. ان کی اپنی زبان میں مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود, ان میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار الحسن کا, پھر ان کا یہ حال ہے تو عذاب کے سب سے بڑھ کر مستحق بھی وہی اور وہی ہوگا اور ہو رہا ہے. ان کی دولت آ چکی ہے امریکہ کے شکنجے میں, یہ دولت والت اب ان کی نہیں ہے, جب چاہیں گے دو حرف کہیں گے ہٹ جاؤ یہاں سے, ختم ہو جائے تمہارا معاملہ, پر تو پنجے گڑ چکے ہیں. اور اسی کے حوالے سے امریکہ اپنے دو پوٹینشل اینیمیز جو کہ اسے نظر آ رہے ہیں, اصل اینیمی تو اس نے اس وقت جو شمار کر رکھا ہے وہ تو اسلامک فنڈامنٹلزم ہے جس کے خلاف اس کی پوری قوت جو ہے وہ پوری طرح مرکوز ہے, لیکن دو اس کے اور رائیولز ہیں جن کا اسے اندیشہ ہے, ایک جاپان ہے اور ایک جرمنی ہے. یہ ورلڈ وار ٹو کے الائز, کچھ پتہ نہیں سابقہ کوئی تعلقات پھر عود کر آئے کچھ پتا نہیں، لیکن یہ کہ دونوں چونکہ انڈسٹریل جائنٹس ہیں، یہ دونوں اقتصادی اعتبار سے اگر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی ملک بات کر سکتا ہے تو یا صرف جاپان ہے اور یا جرمنی ہے، تیسرا کوئی ملک نہیں، باقی سب اس کے توفیلی ہیں، چاہے یورپ کے ممالک ہو سب اس کے توفیلی ہیں. لیکن ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تیل کو اپنے ہاتھ میں لینا امریکہ کے لیے لازمی تھا، کیونکہ ان کے ہاں تیل نہیں اور ساری انڈسٹری کا دار و مدار تیل پر ہے اور تیل یہی سے جا رہا ہے، لہذا اس نے اس لائف لائن کو ان کے جو اپنے قابو میں کیا ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہوگا، لیکن چوتھے مرحلے پر وہ بات ہو کر رہنی ہے، یہ بھٹی دہکے گی، بدترین عذاب بھی آئے گا، اور اس سے زیادہ حسرت ناک بات کیا ہوگی؟ ایک ہے عبرت ناک عذاب، ایک ہے حسرت ناک عذاب. حسرت ناک عذاب کی بدترین صورت یہ ہوگی کہ اللہ محمد کے نام لیواؤں کو پٹوائے ان کے ہاتھوں جو کنڈمڈ ہیں، یہودیوں کے ہاتھوں شکست. ایک شکست نہیں، یہ ہزار گنا شکست. جو مغضوب علیہم ہیں، جو ملعون ہیں، جو مردود ہیں، فباؤ بغضب من اللہ، اب غضب علی غضب، غضب پر غضب اللہ تعالی، لعنت زدہ قوم. لیکن اللہ تعالی نے اس کو شاید یہ دوسرا جو ایک جیسے کہ شمع بھڑکتی ہے بجھنے سے پہلے، یہ شمع جو بھڑکی ہے بجھنا تو اسے ہے لیکن بھڑکی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو سزا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے دلوانا چاہتا، اس لیے کہ تم محمد عربی کے امتی ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم خیر امت کا خطاب پا کر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں ہم نے کہا امت وسط، ذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، پوری دنیا کے لیے تمہیں گواہ بنا کر اٹھایا، تمہارا حال یہ ہے. تو گویا کہ حسرت ناک ترین عذاب جو ہے وہ اس امت کے اس حصے پر آنے والا ہے. لیکن اس کے بعد صورتحال بدلے گی، دجال اکبر کو جو مسیح الدجال مسیح کا دعویٰ لے کر آئے گا وہ کہ میں مسیح ہوں. اب وقت کم ہے، اصل میں رات میں بیان کر چکا ہوں اس کو کہ اصل میں یہ مسیح الدجال اور مسیح حضرت مسیح یہ دونوں نام ایک کیوں ہیں، اس کو سمجھ لیجیے. یہود کے ہاں جیسے کہ پیشنگوئیاں موجود تھیں حضور کے بارے میں، نبی آخر زمان کی بعثت ہوگی، اسی لیے انہوں نے پہچان لیا تھا حضور کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اپنی ضد اور تعصب کی وجہ سے نہیں مانا، تکبر کی وجہ سے نہیں مانا. ایسے ہی ایک پیشنگوئی تھی ایک مسیح کے بارے میں جو نجات دہندہ بن کر آئے گا، یہود کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے گا، مسیح آئے گا. وہ مسیح حضرت مسیح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، لیکن چونکہ حضرت مسیح نے شدید ترین تنقیدیں کی علماء یہود پر، سانپ کے سپولیوں کہا ہے ان کو، تمہارا ہاتھ ان قبروں کے مانند ہے کہ جو اوپر سے بڑی صاف ستھری ہوتی ہیں، سفیدی پھری ہوئی، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تمہارا حال ہے یہ ہے کہ تم سموچے اونٹ نکل جاتے ہو اور مچھر چھالتے رہتے ہو بیٹھے ہو. جزیات پر بحثیں ہو رہی ہے، رفع دین ثابت ہے یا نہیں ہے، اور سود کے اوپر دونوں متفق ہیں، وہ تو کرنا ہی ہے لینا ہی ہے. اونٹ نگلے جا رہے ہیں، مچھر چھانے جا رہے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں دین کی. یہی کیفیت تھی علماء یہود کی جس پر شدید ترین تنقیدیں کی حضرت مسیح نے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، بہت بڑی لعنت جو ہے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہود پر کی، لہذا وہ ان کے جانی دشمن ہو گئے، انہیں نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا دیا. تو ابھی جگہ تو خالی ہے نا، ان کے عقیدے میں وہ مسیح کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ منتظر ہے کہ کوئی شخصیت آئے جو مسیح کا لیبل اس پر لگے، وہ ہوگا المسیح الدجال. دجال کسے کہتے ہیں؟ فریبی. تو فریبی مسیح ہے، یہودیوں ہی میں سے ایک شخصیت ابھرے گی اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. اب یہ طاقت اتنی بڑی طاقت بن گئی ہے، اس کا آرسنل، اس کے ایٹم بم، اس کے پاس سارے مہلک ترین ہتھیار موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ، اور اس کے بارے میں کبھی امریکہ کو تشویش نہیں ہوتی، امریکہ سمجھتا ہے تو اپنا ہی بچہ ہے، گویا کہ جیسے اپنا سٹور کہیں وہاں ایسا ایک سٹور یہاں پر ہے، باقی ہر جگہ کا اسے اندیشہ ہے، اس کا نہیں. یہ طاقت جو ہے یہ مسیح الدجال اس کا لیڈر بن کر ابھرے گا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس المسیح عیسیٰ ابن مریم ان کو بھیجے گا واپس. اصل میں ان کا ججمنٹ جو ہے وہ ریزروڈ ہے اللہ کے ہاں. ان کو پھانسی انہی کے ہاتھوں دلوائی جائے گی جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, رسولاً الی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا نزول ہوگا, وہ دجال اکبر کو المسیح الدجال کو قتل کریں گے مقام لدھ پر جو اسرائیل کا اس وقت سب سے بڑا ایئر بیس ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ وہ دجال وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا, فرار کی کوشش میں ہوگا کہ حضرت مسیح جا کر پکڑیں گے اور قتل کریں گے. یہودیوں کا ایک ایک بچہ ختم ہو جائے گا, جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کے جو بھی انجام تھا وہ انجام اس قوم کا بھی ہونا باقی ہے. پوٹینشلی یہ ایک پھانسی کی کوٹڑی میں ہے, لیکن انہیں تھوڑی سی چھوٹ اللہ نے دے دی ہے تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ یہ جو موجودہ امت مسلمہ ہے ذرا اس پر جو عذاب کا کوڑا ہم برسائیں وہ ہے یہودیوں اے ملعونوں تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائیں گے, تاکہ حسرت ناک ترین عذاب کی صورت پیدا ہو. یہ چار ہیں وہ مراحل جن کے بارے میں قطعیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, یہ دھندلی سی تصویر نہیں ہے, یہ قطعی تصویر ہے. اس کے بعد اسلام کا بول بالا ہوگا, اس کے بعد پورے کرے ارضی پر جیسے وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں بارہا, ندائے خلافت کے قبرس کے اوپر ہم شائع کر چکے ہیں, وہ تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے, اس لیے کہ حال جو ہے ہمارا بڑا مایوس کن ہے. امید اگر ہوتی ہے تو مستقبل سے ہوتی ہے. مستقبل کی یہ امید جو ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے, ایسا نہ ہو کہ ہم مایوس محض ہو کر رہ جائیں, تو وہ پیشین گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی در حقیقت ہمیں نفسیاتی طور پر سہارا دینے والی ہے. اسی سے ہمارے اندر ایک عزم پیدا ہوگا, ارادہ پیدا ہوگا. وہ حدیث یاد کیجیے, آج بھی میں نے آپ کو سنائی ہے, حضرت صوبان سے مروی ہے مسلم شریف میں, حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا, میں نے اس کے تمام مشرق اور تمام مغرب دیکھ لیے. ان امتی سیب لوگوں ملک, میری امت کی حکومت پہنچ کر رہے گی, ماں زبیر منہا, جو بھی سارے علاقے مجھے دکھائے گئے روح عرضی کے مجھے سکیڑ کر جو پوری زمین دکھا دی گئی ہے, سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی. یا جیسے دوسری حدیث حضرت مقداد ابن اسود کی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ حضور نے فرمایا, یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے, کہ کرہ ارضی پر روئے زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا نہ گارے اور اینٹوں کا بنا ہوا, اور نہ ہی کوئی گھر ہوگا کوئی خیمہ ہوگا کمبلوں کا بنا ہوا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. بعزن عزیز اور ذل ذلیل, یا گھر والا اور خیمے والا خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اعزاز کے ساتھ, اس کی بھی عزت ہوگی اس کی بھی تکریم ہوگی, اور اگر نہیں مانے گا تو اسے چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا, اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. یو تو جزیت یدم وہم ساغرون, یہ نقشہ ہوگا. تو گویا اس کے گھر میں بھی اسلام تو داخل ہو گیا, لیکن وہ بدبخت جو ہے اس سعادت اور عزت سے اور اکرام اور تکریم سے محروم رہ جائے. یہ واضح پیشن گویا یہ وقت آئے. اب میں پانچویں بات عرض کر رہا ہوں, اس میں کوئی خاص رول ہے جو احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے, اور تاریخ پچھلے 400 برس کی اس پر گواہ ہے, جو اس خطہ ارضی کو رول پلے کرنا ہے خاص رول. پاکستان اس کا مرکز ہے, اس کے ساتھ ہی افغانستان کا ملحقہ علاقہ, یہ علاقہ جو ہے اسی کے لیے سابق زمانے میں اسی علاقے کا نام جو ہے خراسان تھا, اور حضور کی پیشن گوئیاں ہے کہ جب وہ بھٹی وہاں دہکے گی اور جبکہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگیں ہو رہی ہوں گی اور خوفناک تباہیاں آ رہی ہوں گی یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر, یہاں سے مدد جائے گی, یہاں سے جھنڈے چلیں گے جو ایلیا میں یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے. کل ہی آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی, پوپ صاحب نے یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ تسلیم کر لیا. یہ پوپ صاحب کو تو ہر اختیار ہے, سیاہ کو سفید کر دیں سفید کو سیاہ کر دیں, خدائی اختیارات ان کے ہاتھ میں. پورے تقریباً 2000 برس 1900 برس پونے 1900 برس سمجھ لیجیے, پونے 1900 برس تک عیسائی یہودیوں کو مجرم قرار دیتے رہے حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کا, لیکن اس دور میں آ کر پوپ صاحب نے بری کر دیا. ان کا قصور نہیں, ان کا جرم. لیے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ ہودی تو سر پر چڑھا ہوا جو چاہے. یونائٹڈ نیشنز نے اپنی قراردادیں ہی واپس لے لیں یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جو قراردادیں واپس. یہ حال ہو جس قوم کا ہے، وہ 13 ملین یا 14 ملین، لیکن اسی لیے میں نے کہا تھا وہ سابقہ امت مسلمہ ہے. یہ اہمیت کسی بھی اور قوم کی نہیں ہو سکتی. یہ قوم وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمہارا یہ رتبہ تھا. تو مرتے مرتے بھی ہاتھی جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. اس اعتبار سے وہ 13 ملین بھی جو ہے اس وقت جس اہمیت میں ہے، قرآن اور حدیث کے بین السطور بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. پھانسی پانے سے پہلے بھی یہ مجرم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عذاب کا ایک کوڑا بن جائے گا، جس کی حدیث میں بیان کر چکا. اب یہ کہ اس میں پاکستان کا خاص رول کیا ہے، میں اپنا یہ یقین جو ہے بڑی تفصیل سے استحکام پاکستان نامی کتاب کے اندر بیان کر چکا ہوں، جلدی سے گن کر بتا رہا ہوں. ایک یہ کہ مجددین امت کا سلسلہ ہندوستان میں جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہے امت مسلمہ کی عمر کا یا تاریخ کا، مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، 12ویں صدی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، 13ویں صدی سید احمد بریلوی غازی جو شہید ہوئے بالاکوٹ میں، 14ویں صدی میں شیخ الہند جیسی شخصیت، مولانا ابوالکلام آزاد جیسا داعی القرآن، علامہ اقبال جیسا حکیم القرآن، قرآن کی حکمت اور فلسفے کا بیان کرنے والا، مولانا مودودی جیسا اسلامی نظام کی وضاحت کرنے والا، اتنا بڑا مصنف اور شارح اسلام کے نظام کا، اور مولانا الیاس صاحب جیسا مبلغ اسلام، جس نے کہ دوبارہ جو ہے تبلیغ کی جو ہماری یوں سمجھئے کہ وہ کہیں پھنسی ہوئی گاڑی تھی، جیسے دلدل کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے، وہ بیل گاڑیاں گڈھے پھنس جایا کرتے تھے کھانچے کے اندر، تو تبلیغ بھی کھانچے میں پھنسی ہوئی تھی. اور وہ کیا کہ تبلیغ نام تھا صرف فرقے وارانہ باتوں کے اوپر بحث مباحثے کرنے کا، اور تبلیغ کے لیے ہوتے تھے تنخواہ دار مبلغ. ان دونوں دلدلوں سے نکالنے والی شخصیت اس تبلیغ کو وہ مولانا الیاس صاحب. یہ سب لوگ کہاں پیدا ہوئے؟ اسی سلم خانہ ہند. اور ان سب کے اثرات کا خلاصہ کہاں ہے؟ یہ پاکستان. جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ خطبوں میں الفاظ سنتے ہوں گے، ہم خلاصۃ العرب العرباء، وہ عرب کے خلاصہ وہ صحابہ کرام. اسی طرح پورے سلم خانہ ہند میں جو اسلام کی جو 400 برس کی تجدیدی مسائی ہے، اس کا خلاصہ کہاں ہے؟ وہ تو یہی ہے. اگرچہ اس وقت بھٹکی ہوئی ہے یہ قوم، خاص طور پر اس کا نوجوان بھٹکا ہوا بھولا ہوا ہے، نوجوان اتنا مورد الزام بھی نہیں ہے، بزرگوں کا معاملہ ہے، غلط رخ پر ڈالا ہے، دینی تحریکیں غلط رخ پر پڑ گئی ہیں، اور انہوں نے مایوس کیا ہے نوجوانوں، اس لیے نوجوان کے سامنے تو اب اس کے سوا کچھ نہیں ہے. آج جو ہمارے ملک میں اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے باتیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. آج بے نظیر بھی سندھی لیڈر کا روپ دھار رہی ہے، آج میلبورن جا کر بھی ایم کیو ایم کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں. جناح پور کا نقشہ جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے کراچی کے اندر نوجوانوں کے ذہنوں میں رچ بس چکا ہے. علیحدہ کر کے اس کو سنگاپور یا ہانگ کانگ کی شکل دینا، سندھو دیش، اب تو وہ خبر آئی نہیں ہے کہ کیا ہوا، اس لیے کہ وہ جو سندھو دیش کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ جا کر اقرار جرم کرے گا، ہاں میں باغی ہوں، میں پاکستان کا باغی ہوں، چاہو مجھے پھانسی. لیکن اخبار میں خبر نہیں آئی، شاید روک لیا گیا، شاید ڈر کر اس کی پیشی ملتوی کر دی گئی. وہ تو ہیرو بن جائے گا، وہ تو 80 برس کا آدمی، اب اس سے بھی زیادہ برس کا پتہ نہیں، 90 برس کا ہے، کھا پی چکا، عیش جو کرنے تھے کر چکا، لیکن اسے پھانسی دے کر، صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا اس کو پھانسی دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ سندھو دیش کی تحریک کو ایک بہت بڑا ہیرو مل جائے گا، اس سے جو اس کو تقویت حاصل ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے. اب آپ کے لغاری صاحب نے بھی بات کی ہے، فاروق احمد لغاری صاحب نے سرائے کی صوبے کی، یہ در حقیقت آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دے گا. معلوم ہوتا ہے ڈس انٹیگریشن جو ہے پاکستان کی بلکنائزیشن آسار ہے، نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے تبدیلی تو کوئی ہوا چاہتی ہے، اگر کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، گاؤں آمد کے خر رفت یا خر آمد کے گاؤں رفت، ہمیں معلوم ہے جب تک نظام نہیں بدلتا ہاتھوں کے بدلنے سے کچھ نہیں، چاہے وہ ضیاء الحق کی حکومت تھی اور چاہے اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو گئی اور چاہے پھر آئی جے آئی کی ہو گئی، پھر اگر کہیں آ جائے کوئی اور الائنس آ جائے، کچھ حاصل نہیں ہے. ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، وہی سرمایہ دار، وہی جاگیردار، زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ فساد زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے. تو اس وقت یہ قوم بھٹکی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پوری قوم بھٹکی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ 400 برس کی جو تجدیدی مسائی ہے اس کا خلاصہ بھی تو یہی کہیں ہے، کہیں اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے. آگ دبی ہوئی سمجھ آگ بجھی ہوئی نہ جان، ہے اندر لیکن کوشش کرنے سے ہے، پھونکے ماری ہے اس کے اندر کہ وہ آگ بڑھ کے. جو احمد ابن سرہندی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی، شہیدین کی تحریک اور 14ویں صدی کے اتنے عظیم رجال، ان کی اس کی مسائی کا آخر کہیں نہ کہیں یہی کوئی مواد ہے، کہیں دبا ہوا ہے، کہیں وہ کسی اوپر آگ کے انگارے کے اوپر راکھ آ گئے نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ کام کیا جائے. اس کے علاوہ نوٹ کیجیے، 1924 میں ترک نے، ترک نادا جسے کہا علامہ اقبال نے، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. اس پر اگر رویا ہے پورے پورے عرضی میں تو صرف ہندوستان کا مسلمان رویا ہے. تحریک خلافت چلی ہے تو یہاں چلی، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، وہ تو بات دوسری ہے، لیکن رویا تو ہے، آنسو تو بہائے ہیں. پوری دنیا میں تو کسی اور نے 2 ٹسمے بھی نہیں بہائے. کیا چیز تھی جو ختم ہو گئی؟ شاید کچھ متعفل لاش تھی جس کو اچھا ہے کہ ختم کر دیا گیا. رویا ہے تو ہندوستان کا مسلمان رویا ہے. پھر آزادی حاصل کی ہے تو پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزاد ہوئے ہیں، کہیں پر اسلام کا نعرہ نہیں لگا سوائے اس ملک کے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ مطلب اگرچہ ابھی پورا نہیں ہو رہا، 46 برس پورے کر کے آپ 47ویں برس میں داخل ہو چکے ہیں. 27ویں شب کو 46 برس جو ہے، شب قمری حساب سے، چاند کے حساب سے 46 برس کی عمر مکمل ہو چکی، اب 47واں برس شروع ہو چکا. اب میں تو ڈر جاتا ہوں، وہ مولانا طہٰ صاحب ہیں، طہٰ محمد صاحب، جن کا کہ خط آیا بنگلہ دیش سے، ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. شدید خواہش ہے، 2-3 پرچوں میں ندائے خلافت میں کچھ ان کے اقتباسات دیے ہیں، سارا خط تو وہ چھپنے کے قابل نہیں ہے، نہایت تلخ خط ہے. لیکن اس کی جو بات ہے جس کو میں سن کر لرز بھی آؤں، خود میں نے بھی کہی ہے لیکن وہی بات انہوں نے بھی کہی. انہوں نے کہا 23 برس، میں کہتا ہوں 24 برس، اور 24 نہیں 25 برس. قمری حساب سے 25 برس ہو چکے تھے جب سکوت ڈھاکہ کا حادثہ پیش آیا. ہماری تقویم جو ہے قمری ہے. اللہ نے پوری 4/4 صدی ہمیں مہلت دی ہے. کہاں ہے وہ اسلام جس کے لیے تم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دلوائی تھی؟ کہاں ہے وہ؟ جب نہیں آیا تو ایک کوڑا ہماری پیٹ پر پڑا. اب پھر ان کا کہنا یہ ہے 23 برس پھر پورے ہو گئے. میرے کہنے میں اصل میں پھر یہ اصل میں 24 برس ہی کی بات ہوگی. 48 برس جب ہو جائیں گے شمسی حساب سے تو گویا کہ 50 برس ہو جائیں گے قمری حساب سے اندازن. اس وقت جو سمجھ لیجئے کہ اس اعتبار سے اگر یہ حساب درست ہے تو 2.5 سال 3 سال کی مہلت ہے. اس میں اگر یہاں کوئی حالات بدل گئے، وہ عظیم تحریک پیدا ہو گئی اسی نقش قدم کے اوپر، اسی منزل کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے، تو بیڑا پار ہو جائے گا. پھر یہی سرزمین ہوگی تو خلافت کا نظام جہاں سے جس کا آغاز ہوگا، یہی سرزمین ہوگی اسلام کو ایک کل کی حیثیت سے نافذ کرنے کے لیے. یہ جس کے جو حصے بکھرے ہیں، یہ 2 عملی ختم کر کے یک عملی، یک جہتی کے ساتھ پورے اسلام کو نافذ کرنا، یہ شاید یہیں سے ہو. اور یہیں سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ مدد جو ہے جائے، جبکہ وہ بڑھتی دہکے گی مشرق وسطی میں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اشارات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگرچہ یہ ہے کہ اس وقت کے حالات جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت مایوس کن ہیں. یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، یہ بات صحیح کہی تھی جس نے بھی کہی تھی، مجھے کسی شخص سے بحث نہیں ہے، صدام حسن نے بھی بات صحیح کہی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لا تنظروا الى من قال ولكن انظروا ما قال. یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے، دیکھو کہہ کیا رہا ہے. کوئی جھوٹا آدمی بھی سچی بات کہے تو سچی بات تو ہمیں قبول کرنی ہے. تو صدام سے جو بہرحال معاملہ بالکل بہت حد تک مختلف ہے. ہمارے جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب جو کہتے یہاں سے گئے تھے اپنے عہدے سے فارغ ہوتے وقت، جو تقریریں کی تھی کہ نیکسٹ ٹارگیٹ از پاکستان، ذرا ہو جاتے ہیں مخالف، امریکہ کے اپنے حساب میں نیکسٹ ٹارگیٹ لیبیا آ چکا ہے، اس لیے کہ جو کلوز ہے قریب تر ہے. دوسرے یہ کہ پاکستان اگر ویسے ہی گھٹنے ٹیک دے، ویسے ہی ہم سے مصالحت کر لے، ویسے ہی ہماری اسکیم کے اندر فٹ کر لے اپنے آپ کو، اگر زہر دے کر مارنا کوئی ضروری تو نہیں، اگر کوئی گڑ کھا کر مرنے کو تیار ہو، اگر پاکستان اپنی ایٹمی پالیسی کو بھی فریز کرنے کو تیار ہو جائے، اگر پاکستان ہمارا ہی پروگرام جو ہے افغانستان کے بارے میں اسے بھی قبول کر لے، اسی کے لیے سردڑ کی بازی بھی لگا دے، اگر پاکستان سے کوئی آواز اور وزیر اعظم کی آواز بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہو آزاد کشمیر کے لیے، اس لیے کہ یہ تو کچھ اتنا ہی آپ کہیں، کتنی تردید کریں، وہ تو ٹیپ موجود ہے بی بی سی کے پاس، دو مرتبہ میں نے اپنے کانوں سے وہ ٹیپ سنا، صریحاً انہوں نے کہا، اگر وہ یہی چاہتے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، ٹھیک ہے ہم کون ہوتے اعتراض کرنے والے، اور بات کسی درجے میں معقول بھی ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے یہ کہ یہ کشمیر آزاد ہو، ساری اسکیم ان کی ہے، اور در حقیقت اس کشمیر کو آزاد کر کے وہ پاکستان کے بھی حصے بکھرے کرنے کے عمل کو تیز کرنا چاہتا ہے، اور ادھر سے ہندوستان کے بھی ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، یہودی یہ نہیں چاہتا کوئی بھی طاقت اتنی رہ جائے ون پیس جو کسی بھی وقت اس کے کسی عالمی اسکیم اور پروگرام کے آگے آڑے آ سکے، بھارت نے اپنے آپ کو بالکل لیا امریکہ کے حوالے کر دیا، اس نے تو 180 درجے کا ٹرن لیا ہے، کہاں روس کا پجاری تھا کہاں وہ اسی درجے میں اس سے کہیں بڑھ کر آج وہ امریکہ کا پجاری ہو چکا ہے، اب تو وہ اڈا دے رہا ہے وہاں پر آندھرا پردیش کا جو ساحلی علاقہ ہے اس پہ اڈا امریکہ کو دے رہا ہے، تو معلوم ہوا وہ تو فٹ ہو چکا، کچھ تھوڑے سے چلبلے تھے یہ پاکستانی، یہ بھی رفتہ رفتہ ہو رہے ٹھیک، تو کیا ضرورت ہے، اگر وہ گڑ کھا کر مرنے کو تیار ہو تو پھر انہیں زہر دینے کی کیا ضرورت ہے، ایک دفعہ میں چونک گیا تھا، یہ بش صاحب منتظلہ العالی ان کے دل میں پاکستان کی اتنی محبت کیسے آ گئی، پھر دوستی یاد آ گئی، ہم تو پاکستان کے ساتھ اپنی بڑی گہری دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں پائیدار، معلوم ہوا کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، معلوم ہوا اندر خانے ہماری حکومت بیٹھ چکی ہے، اس کے سامنے سجدہ سہو ادا کر چکی ہے، اس لیے اس کے بغیر بش یہ کہے، پھر پڑھ لیجیے ذرا جو عابدہ حسین کے حوالے سے ارشاد احمد حقانی صاحب نے کچھ واقعات بھی بیان کیے، اس درجے اس کا سر اس وقت پھرا ہوا ہے اور نشہ چڑھا ہوا ہے طاقت کا، ایک خاص تقریب کا ذکر کیا ہے، اس میں جب آئے تمام سفرا جو ہے تھے اور سفیروں کی اتنی توہین کی گئی کہ یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس سب کے لیے گاڑیاں واڑیاں نہیں ہیں، شاید سفیروں کو بھی بعض کو کھڑے ہو کر چلنا پڑے، جہاں پیشی ہونی ہے آپ سب کی وہ ہمارا جو سربراہ ہے صدر بش کے سامنے، لوگ وہ کسبس آئے، لیکن کیا کریں امریکہ بہادر ہے جو چاہے کر لے، سفیروں کو بھی کھڑے ہو کے ڈنڈے پکڑ کے بسوں میں چلنا پڑا، پھر وہاں پہنچے ہیں تو جب بش صاحب داخل ہوئے کھڑے ہو کر کئی منٹ تک ایسی تالیاں پیٹی گئی ہیں، کسی مسلمان سے نہیں رہا گیا، آخر کسی مسلمان ماں کا دودھ پیا ہوا ہوگا، اس نے کہا کہ ضلالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہم جس ضلالت کو پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد بش صاحب نے آ کر اسٹینڈنگ اوویشن ساری لے لی، اس کے بعد فرمایا اب میری اہلیہ محترمہ بھی آنے والی ہیں اور میری ساری کامیابیاں تو در حقیقت انہیں کی برہون منت ہیں، لہذا کس می اینڈ کس مائی ڈاگ، لہذا مجھے جو اوویشن دی ہے تم نے اب کھڑے ہو جاؤ میری اہلیہ کا بھی استقبال کرو، یہ توہین و تذلیل، تو وہ اگر پاکستان کی طرف محبت کی بھری نگاہیں ڈال رہا ہے تو معلوم ہو رہا ہے ساقی نے کچھ ملا نہ دیا وہ شراب میں، کہا مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کے باوجود مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی ملک سے یہ تحریک اٹھے گی، یہ ابھرے گی، یہ جو بھی آثار ہے اس وقت کے بڑے مایوس کن آثار ہیں، مایوسی کی دہان یہ ہے پہلے آئی جی آئی میں انتشار تھا، اب نہ معلوم کیا کچھ سنگھایا گیا ہے پلایا گیا ہے، وہ آئی جی آئی والے تو کچھ خاموش ہو گئے، کوئی سنگڑی تو ہے نا، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو سنگڑیا، کچھ تو گدڑ سنگھی، کچھ تو ہے جو سنگھائی گئی ہے، اس کے بعد وہ تو اب خاموش ہو گئے، لیکن آئی جی آئی کا انتشار ختم ہوا تو اب مسلم لیگ صاحبہ جو ہیں ان کے ہاں جو تضادات نمایاں ہو کر آ رہے ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر معاملہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئی جی آئی بنانے والے جرنیل صاحب کا جو حشر ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے، جو ماسٹر مائنڈ تھے آئی جی آئی کے بنانے والے وہ تو گویا کہ سرکاری حکومت سے بھی گئے، ان کی جو تسلیل ہوئی ہے توہین ہوئی ہے، احتجاجی بیان ان کا اخبار میں آ گیا ہے، اور اس مسلم لیگ کے اندر جو اب خلفشار ہوا ہے تو وہ پیر تسمہ پا پیر پگاڑا وہ بھی اب کہتے ہیں 20 اپریل کو میں بھی گھپلا کروں گا، کوئی نہ کوئی بہرحال جیسے ہوتا ہے کہ وہ شور شغب ہنگامہ جیسے کوئی الفاظ آتے ہیں غل غپاڑا کرنے والے، تو میں بھی کوئی غل غپاڑا اور کوئی جو ہے ہنگامہ 20 اپریل کو آ کر کروں گا، آثار اچھے نہیں ہیں، کوئی خوشی کی بات نہیں، معلوم ہوا کہ پھر کہیں کوئی تبدیلی آ جائے گی، ہاتھ بدل جائیں گے، کوئی اور الائنس ہو جائے گا، کچھ نکل جائیں گے، کچھ داخل ہو جائیں گے، کچھ تبدیلی نہیں آئے گی. اس سے مجھے بحث نہیں ہے. بارہا میں نے کہا گائے آمد اور گدھا چلا گیا، یا گدھا آ گیا اور گائے چلی گئی، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی فائدہ نہیں. گاؤں آمد و خر رفت اور خر رفت و گاؤں آمد، جب تک کہ نظام نہ بدلے. باہر کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں، آج ہی کے نوائے وقت میں وہ جو انگریزی کے چھپتے ہیں، دو مضمون نہایت اہم ہیں، پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے. ایک یہ جس کا میں نے اشارہ کیا تھا، اس کی تائید مل گئی. عالم عرب کے اندر اب ایک امریکہ کے خلاف ایک روش چل رہی ہے، اور جو بہترین اس کے الائز تھے وہی اب کچھ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ لیبیا کے خلاف یہ کیا کرنے چلا ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے. یہ بات بہرحال نہ اخبارات میں آئی ہے، وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو ہے ان حکمرانوں کی آویزش امریکہ سے، ایک ہے ان حکمرانوں کے ساتھ آویزش اندرون عرب ممالک فنڈامنٹلسٹ جو قوتیں ان سے. یہ دو قسم کی چکیاں جو ہے چلنے والی ہیں وہاں پر. وہ حالات وہاں بھی اچھے نہیں. شاہ فہد بھی کہیں خادم الحرمین ہو کر فنڈامنٹلزم کو نہیں ہم چلنے دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا کہ خادم حرمین جو ہے وہی آج سب سے بڑا ایجنٹ امریکہ کا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. اس لیے کہ امریکہ کا دشمن نمبر ایک، ٹارگٹ نمبر ون اسلامی فنڈامنٹلزم، اور شاہ فیض صاحب بھی کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلزم ہم چلنے نہیں دیں. دوسری طرف ایک اور خبر آئی ہے بڑی خوفناک. میں نے بارہا یہاں تقریروں میں آپ کو آر ایس ایس سے متعارف کرایا، کئی سال سے میں نے، کیونکہ خود میں نے جب ایک کتاب پڑھی تھی 600-700 صفحے کی کتاب برادرہڈ ان سیفرن شکاگو میں چھپی تھی، میرے بعض رفقا نے بھی پڑھی ہے، میں نے اس کی کاپیز بھی کرا کر فوٹو اسٹیٹ یہاں کے کچھ بعض اہم لوگوں تک بھی پہنچائی. یہ 70 برس پرانی تحریک اور اتنی پختہ تحریک، اس نے آج تک براہ راست سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا. اس کے کچھ فرنٹس تھے، جیسے وشوا ہندو پریشد یا اسی آر ایس ایس کا، لیکن ایک فرنٹ ہے جو بھی ہوگا کام اس کے تحت ہوگا، یا بی جے پی اس کا پولیٹیکل ونگ ہے، سیاست میں حصہ وہ لیں گے. اب اعلان آیا ہے اور آج کے اخبار میں مضمون آپ پڑھ لیجئے، جو دیورت صاحب ہے اس وقت آر ایس ایس کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ غالباً اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں میدان میں آنا ہے. اب ملینز میں ہے اس کے کارکن. یہ در حقیقت پیرلل تحریک تھی ہمارے ہاں کی، خاکسار تحریک کے پیرلل، بلکہ خاکسار تحریک کے رد عمل میں یہ قائم ہوئی. جب انہوں نے دیکھا مسلمان تو چپراس اور بیلچہ ہاتھ میں لے کر پورے ہندوستان کو اس نے لرزا دیا ہے، زمین جو ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. جو حال ہو گیا تھا تب ہندو جاگا. ہمیں بھی کوئی مشقیں کرنی چاہیے، کوئی گتکا، کوئی لاٹھی چلانا، کچھ یہ کچھ ورزشیں، بہت سے یہ تحریک شروع. ہمارے ہاں کی تحریکیں طوفان کے مانند اٹھتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں. کیا راستہ بدل جاتی ہے؟ تھوڑی دور تک چلے آتا قلیلم واقدا، تھوڑے عرصے صحیح رخ پر چلے اور پھر غلط رخ پر مڑ گئے. پھر وہی اقتدار کی جو ہے وہ سرخ پری جو ہے یا نیلم پری جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے، ادھر آؤ کدھر جا رہے. یہ ہمارا تو حشر یہ ہوتا ہے، یا یہ کہ کوئی جوش و خروش سے اٹھا اور پھر بیٹھ گیا بتاشے کی طرح. وہ تحریک اس وقت سے آج تک چل رہی، کبھی براہ راست الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور وہ تحریک اب فیصلہ کر رہی ہے ایودھا میں. جو بابری مسجد جو در حقیقت ہندو مسلم جو کانفلکٹ ہے اس کا اس وقت عنوان بن گیا ہے، اس معاملے میں اب آر ایس ایس براہ راست میدان میں کودنے والی ہے. اس کے نتیجے میں کتنا بڑا قتل عام مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، اس کے تصور سے میں کام چاہتا ہوں. بھارت میں جو حال ہے مسلمان کا، ظاہر بات ہے جب فوج، اور فوج فرض کیجئے نہ بھی آئے بیچ میں، پولیس پوری کی پوری ہندوؤں کا ساتھ دے گی. جو کچھ ہوا تھا مشرقی پنجاب میں کیا تھا، مسلمان چاہے ہندو اکثریت میں دے مار کھانے والا نہیں تھا، لیکن پولیس کا مقابلہ کیسے کرے؟ رائفلوں کی سے گولیاں آ رہی ہیں تو کیسے مقابلہ کرے؟ ہمارے اپنے مورچے جو ٹوٹے ہیں حصار میں، تو آرمی نے آ کر توڑا ہے انہیں، ہندو نہیں توڑ سکے. جبکہ سٹین گن کی فائرنگ ہوئی اور اس نے موت مورچوں کو توڑا ہے، تب تک کہ مسلمانوں کو ڈالنا پڑا دیا. یہ چیزیں ضمن رکھیے، ہمارے دونوں طرف جو ہے حالات بہت خراب جا رہے ہیں. افغانستان میں نہیں جانتا تفاصیل میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں. اقبال احمد خان صاحب کی ایک تقریر میں نے سنی، وہ یہاں پر جو یہ جھگڑا ہوا ہے مسلم لیگ کا اندرونی، تو ایک افطار پارٹی میں مجھے بھی مدعو کر لیا گیا تھا. مجھے فائدہ ہو گیا کہ میں نے براہ راست فرام دی ہارسز ماؤتھ ان کی باتیں سن لی. میں میں سن کر لرز گیا ہوں. جو سازش اس وقت ہے در حقیقت افغانستان کو تقسیم کرنے کی اور افغانستان کے ساتھ ہمارا پختون علاقہ شامل کر کے ایک علیحدہ ملک بنانے کی, یہ سازش پختہ ہو چکی ہے. ولی خان صاحب بھی در حقیقت کسی کھوٹے پر ناچ رہے ہیں. کوئی ہے اس کا سہارا کہ جس کی وجہ سے وہ اس قدر کھل کر جو ہے سامنے آئے؟ یہ حالات ہیں, اندرونی بھی بیرونی بھی نہایت خوفناک. لیکن حل کیا ہے؟ مرثیہ تو جتنا چاہے طویل کہہ لیں, جتنا چاہے میں اور بھی بیان کر لوں, فائدہ کیا ہوگا؟ اب میں لوٹ رہا ہوں اصل کی طرف. اصل سبب دین میں دو عملی, اس کی وجہ ایمان حقیقی, یقین والا ایمان, کنوکشن ایمان والا ایمان نہ ہونا, اس کا سبب قرآن سے دوری. نتیجہ نیچے سے اب سیڑھی بسیڑھی چڑھیے, رجوع الی قرآن, دعوت قرآن, قرآن کا پڑھنا پڑھانا, قرآن کا سیکھنا سکھانا. اسے زندہ کتاب بنا دو, در بغل داری کتاب زندگی, کتاب زندہ ہے, تم نے اسے بند کر کے رکھ دیا, اسے زندہ کتاب بناؤ. حضرت مسیح نے فرمایا تھا چراغ جلا کر اونچائی پر رکھا کرتے ہیں, کہیں وہ برات کے نیچے چھپایا نہیں جاتا چراغ. قرآن پوری دنیا کو منور کرنے کے لیے آیا, سب سے پہلے مسلمانوں کے سینوں کو تو منور کر دے نور ایمان سے, اس کی ایک عظیم تحریک درکار ہے. بہرحال کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں, میں نے شکر بھی ادا کیا اللہ کا بھی کہ یہ طرز خاص ہے ایجاد میری, کیا پابند میں نالے کو میں نے, یہ دورہ ترجمہ ہے قرآن. 11 جگہوں پر پاکستان میں اس وقت ہوا ہے, جو 8 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا. ابھی جس کی مشقت 6.5 گھنٹے یا 6.75 گھنٹے روزانہ کی مشقت کی ہے, دورہ ترجمہ قرآن مکمل کر لیا. لوگ آئے ہیں, شریک ہوئے ہیں, بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو, محسوس ہو کہ کچھ مل رہا ہے تو لوگ آتے ہیں. یہاں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے, لائیو بھی ہوا ہے, ویڈیو کیسز کے ذریعے سے بھی ہوا ہے, کہ میرا ہی وہ بیان قرآن لوگوں نے سنا اور پھر کھڑے ہو کر 4 رکعتوں میں اس کو امام صاحب کے پیچھے سن لیے. بہرحال یہ انجمن خدام القرآن, قرآن اکیڈمی, یہ دعوت رجوع القرآن, اس کا منظر, پس منظر, اس کی کیا ہماری اب تک کی جو بھی کچھ ہم نے کیا ہے, اچیومنٹ کیا ہے, آگے کیا ہے, اس کے ضمن میں کچھ تفصیل سے میں نہیں کہہ سکتا اس وقت. ہاں, میری ایک کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر پس منظر, جس کو بھی دلچسپی ہو, یہ ہے جڑ, یہ ہے بنیاد, سب سے نچلی سیڑھی یہ ہے جو علاج کے لیے ضروری ہے. لیکن اس میں آپ حضرات کے لیے دو باتیں عرض کروں گا. انجمن کے ساتھ اپنی عملی وابستگی کے بارے میں غور کیجیے. قافلہ چل رہا ہے, لیکن کیوں نہ بڑا قافلہ بن کر چلے, کیوں نہ زیادہ فعال لوگ اس کے اندر شامل ہوں, نیا خون اس میں شامل ہونا چاہیے. انجمن خدام القرآن کے ساتھ عملی وابستگی اختیار کریں. اس میں تو کوئی بیعت نہیں ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی کمٹمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک رابطہ تو ہو جاتا ہے, تعلق تو ہو جاتا ہے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, اس کے ساتھ ایک ذہنی تعلق, عملی رابطہ پیدا ہوتا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر, چونکہ اب 1 مئی سے پھر ہمارا 1 ایئر کورس شروع ہو رہا ہے, خدا کے لیے جن کے دلوں میں میری آج ہی کی گفتگو سے اگر کوئی بھی جذبہ بیدار ہوا ہو کہ اصل کرنے کا کام یہ ہے, تو آئیں زندگی میں سے 1 سال نکال لیں. یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ سال آپ کی زندگی کا ابھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ طے کر لیں گے کہ میں نے یہ اللہ کے لیے نکال لیا ہے, تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے, جو مکے سے چل پڑا ہجرت کی نیت سے, چاہے درمیان میں موت آ گئی اور وہ مدینے نہیں پہنچ سکا, فقط وقع اجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ کے ذمہ قائم ہو گیا. تو کچھ پتہ نہیں اسی سال کے دوران زندگی کا جو ہے چراغ گل ہونے والا ہو, پتہ چاک ہو جانے والا ہو, لیکن اگر 1 سال کا عزم کر کے بیٹھ جائے, یہ اب ہماری کوتاہی, ہمارے والدین کی کوتاہی, ان کا قصور کہہ لے, جس کا بھی کہے, تلافی تو اب ہمیں کرنی. دین نہیں پڑھا, عربی نہیں سیکھی, قرآن نہیں سمجھ سکتے, اندھے بہرے ہو کر یخرو علیہا ثم معمیانا, ہماری حالت تو یہ کہ اندھے بہرے ہو کر قرآن سن لیتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے ہی نہیں. تو 1 سالہ کورس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمت کریں, کمر کسے, فیصلہ کر لیں, چھٹیاں لے لیں, وداؤٹ پے لے لیں. کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے کہ 6 مہینے آپ کو چارپائی پر لٹا دے, اس وقت تو آدمی لیٹتا ہے, سارے مسائل حل کر لیتا ہے. لیکن یہ کہ جان بوجھ کر کچھ وقت نکالنا زندگی کا, یہ محال ہے. بہرحال میں تو کہوں گا ایک طرز تغافل ہے صبح ان کو مبارک, ایک طرز تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے. بہرحال پہلا کام تو یہ ہے. دوسرا کام, لوگوں کا اصلاح, جو شدہ لوگ ہوں جن میں یہ ایمان پیدا ہو جائے, جو اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر لیں, اپنی ذات میں اپنے گھر میں اللہ کے خلیفہ بن جائیں. اب انہیں جمع کرنا ہے, جوڑنا ہے, جماعت بنانی ہے. ہم تنظیم اسلامی کے نام سے وہ قافلہ بنا رہے ہیں, 17 برس ہو گئے, اس کا بھی سالانہ اجتماع ابھی ہونے والا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ 6 مختصر کتابچوں کا ایک سیٹ ہے یہاں پھر لے آیا گیا ہے, جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو. 17 تاریخ میں ابھی 2 ہفتے باقی ہیں, ان 2 ہفتوں کے دوران ان 6 کتابچوں کا مطالعہ کر لیں. خدا کے لیے سوچئے, اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ حالات جو ہے وہ یا تباہی اور یا فلاح اور کامیابی کی طرف اب جائیں گے, یا ادھر یا ادھر, یا ادھر تو تباہی ہے مکمل, اور یا یہ کہ واقعتاً ہم کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ اور اجتماعی سطح پر ایک توبہ جو ہے یہ قوم کر لے گی. یہ 2-3 سال کے اندر اندر یہ قصہ پاک ہو جانے والا, یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا. اب وہ رفتار جو ہے بڑی تیز ہے, اس رفتار کے حوالے سے آپ بھی تاخیر و تعویذ کے اندر اس معاملے کو نہ ڈالیں. ان 15 دنوں کے اندر اندر کم سے کم ان 6 کتابوں کا مطالعہ کر لیں. وہ یہاں آج بڑی تعداد میں 3 ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہوں گے, ایک دائیں طرف, ایک بائیں طرف اور ایک پیچھے, جہاں کتابوں کا, جس کا بھی میں ذکر کروں گا, اور 2 ورقہ تو وہ آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انفاق کی کوشش کریں, یہ کتابیں پہنچائیں دوسروں تک. ہر شخص تک میری بات تو نہیں پہنچ رہی, لیکن اگر آپ یہ کتابیں پہنچائیں گے, کیا جب آپ کا یہ آج جمعۃ الوداع کے روز کوئی کیا ہوا انفاق, اس پیسے اگر خرچ کریں گے آپ, ہو سکتا ہے کسی اور کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے. حضور نے فرمایا ربا مبلغ اوا من السامع, بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست سننے والے جو ہوتے ہیں, ان سے کہیں زیادہ قدر و قیمت کرنے والے ہوں گے وہ لوگ جنہیں یہ سننے والے بات پہنچا دیں گے. اس کے لیے ذریعہ بنائیے, خرچ کیجیے. ان کتابوں پر کسی کی رائلٹی نہیں, ان کتابوں سے کسی کی آمد بھی نہیں ہے, اس کے کوئی حقوق اشاعت اور طباعت محفوظ نہیں ہے. جو چاہے شائع کرے, کھلی چھوٹ. لیکن یہ کہ بارہ شائع کرنا, یہ خود ایک ارادہ, ایک عزم, ایک بہت بڑی صلاحیت اس کے لیے درکار ہے. ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لیں اور پہنچائیں, اور تنظیم اسلامی کے بارے میں 2 ٹوک فیصلہ کریں, شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا. ریجیکٹ کیجئے, ٹھیک ہے, علی وجہ البصیرت ریجیکٹ کیجئے, یہ غلط ہے, یہ اپنی مارک نہیں ہے, اٹس ناٹ فار می, میری سطح کے مطابق نہیں ہے, ٹھیک ہے, فیصلہ کر لیجیے. دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کریں گے, اللہ کے یہاں اجر ملے گا, چاہے غلط فیصلہ کریں. دیانتداری سے کریں, سوچ سمجھ کر کریں, مطالعہ کر کے کریں, تب جو بھی فیصلہ ہو. لیکن یہ کہ سوچے ہی نا, بس آئے جمعے میں تقریر سن لی اور اس کے بعد جو پرنالا جدھر بہ رہا ہے اسی کے اندر بہنا پھر شروع کر دیا, تو اس سے تو زندگی میں نہ اپنی کوئی تبدیلی آئے گی, نہ ملک کی سطح پر کوئی تبدیلی آئے گی. اسی طریقے سے 17 سے 20 اپریل 3 دن خالص کر لیجیے اس تنظیم کو, جن کو آپ کی 6 کتابوں کے حوالے سے سمجھ لیں. اب اسے ذرا کوئی نقشہ دیکھ لیجیے, جو لوگ بھی 17 برس میں, جو کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں, جڑے ہیں, اور لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, ان کی نشست و برخاست کیا ہے, کیا ان کے انداز ہیں, طور طریقے کیا ہیں, تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں مدد ملے. تیسری چیز یہ ہے کہ عوام کے رابطے کے لیے خلافت کی تحریک جو ہم نے شروع کی ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, تقریباً 6-7 مہینے میں نے اس کا بڑا چکر لگایا ہے پورے پاکستان کا. میں نے جو جلسے کیے ہیں اپنی امکانی حد تک, میری مثال سے بڑھ کر تھی وہ کوشش جو میں نے کی, ہمارے مادی وسائل کے اعتبار سے بھی ہماری مثال سے بڑھ کر تھی کوشش جو ہم نے کی, لیکن بہرحال اس سے کچھ نہ کچھ لوگ جاگے ہیں, ہوش میں آئے ہیں, معاونین خلافت کا فارم پر کیا ہے, آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں, تاکہ کم سے کم وہ اسلام ہے کیا جس کی ہمیں 2 عملی مٹا کر 1 عملی کرنی ہے, یہ مقصود ہے. اگر دنیا میں سربلندی درکار ہے تو ایمان حقیقی اور پورے دین پر عمل, یہی 2 راز ہیں جو قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو اس کے لیے جدوجہد, لیکن پہلے عوام کو بتائیں تو صحیح وہ اسلام ہے کیا. اس کے لیے ہم نے خلافت کی تحریک شروع کی ہے, اس میں آپ کی شمولیت ہونی چاہیے. یہ تمام باتیں ہیں کہ جو میں آپ حضرات کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا تھا.